صبحوں میری رحمتوں سے بری آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. ایک بزرگ ہستی کے پاس بیٹھنے کا شرف ملا, سعادت ملی, تو ان سے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ انسان کی پہچان کرنی ہو تو تین طرح سے ہو سکتی ہے. تین طریقے کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے, کچھ رہا جائے, ایک. دوسرا, اس کے ساتھ کھانا کھا لیا جائے, دو. تیسرا, اس کے ساتھ سفر کر لیا جائے. تو ان تین طریقوں سے وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ آپ کو ایک انسان کے اخلاق, اس کے اقدار, اس کے طریقہ کار, اس کے زندگی گزارنے کے انداز کے حوالے سے آپ کو ایک معرفت حاصل ہو جائے گی. آج ہم نے جس موضوع کو اپنے سلسلے کا حصہ بنایا ہے وہ موضوع ہے سفر. سفر یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. سفر کرنا پڑتا بچوں کو بھی, بچے بھی اسکول میں آتے ہیں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مردوں کو سفر کرنا پڑتا ہے کہ یہ اپنے کام پر جاتے ہیں, کام سے آتے ہیں, رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو مل کر آتے ہیں. اسلامی بہنوں کو بھی سفر کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی رہتی ہے. جیسے مدینہ طیبہ حاضری ہے تو سفر کر کے جانا پڑے گا, مکہ پاک کی حاضری ہے تو سفر کر کے جانا پڑے گا. اسلامی بہنوں کو بھی اگر حج کرنا ہے تو سفر کر کے ہی حج پہ جانا پڑے گا. بیٹھے بیٹھے تو کوئی پہنچ جائے تو وہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جو بیٹھا بیٹھا بھی پہنچ جائے. بہرحال سفر کی حاجت پیش آتی ہے. سفر کی کیا سنتیں ہیں, کیا آداب ہیں, سفر میں ہمیں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور سفر ہمارا کیسا ہونا چاہیے, کس نہج کا ہونا چاہیے, انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے مدنی پھول سلسلے میں جاری و ساری رہیں گے. ہمارے فرید بھائی قاری صاحب بھی ہیں, نعت خوان بھی ہیں, آج تلاوت بھی سنائیں گے انشاءاللہ فرید بھائی. عدنان بھائی چشتی قبلہ حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے مدنی پھول ہوں گے, آپ کی کالز بھی ہوں گی, آپ کی میسیجز بھی ہوں گے اور انشاءاللہ وقت مناسب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. سلسلے میں شامل رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے شامل رہنا ہے. آئیے ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کرام سے, تلاوت کلام پاک سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم
تلاوت کلام پاک سن لی، اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلی علی نبینا کریمنا صلی علی محمد. مشکل جو سر دل سے دام قبر بے قصوں کی اے شمع جمال مصطفی
اے شمع
ہم سب کے دلوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے روشن اور منور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے, عافیت, راحتیں, سکون اور امن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. عدنان بھائی کیا فرمائیں گے آج موضوع کے حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانی زندگی کے ساتھ بعض چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے جو ہماری زندگی کا بسا اوقات ایک بڑا حصہ ایسی چیزوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. انہی اشیاء میں سے ایک سفر بھی ہے
جی,
جو ہمارے مذہبی معاملات ہوں, دینی معاملات ہوں, قومی, ملی یا معاشرتی
یا معاشی,
اور معاشی ہوں.
صحیح.
ان سب کے اندر
میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا بھی تھوڑا ہو جائے. ہم لفظ بولتے ہیں معاشی, معاشرتی, تو کچھ وہ ایک پڑھتے بھی تھے معاشرتی علوم, معاشرتی علوم
جی,
ہم تو مشرتی علوم کہتے تھے, سیدھی سی بات ہے. تو ویسے لفظ تو ہے معاشرتی علوم
جی,
عین کے بدم العین
جی.
تو کچھ اس کی بھی تھوڑی آج شروع میں بتا دیں, یہ معاشی کیا ہے اور
معاشرتی معاش سے ہے, یعنی ایسی چیزیں جن کا تعلق آپ کے روزی کمانے سے ہے.
مدینہ مدینہ,
یعنی ہم روزگار کے سلسلے میں, روزی کمانے کے سلسلے میں, اولاد کا جو ہے وہ پیٹ پالنے کے لیے, جو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تربیت کے حوالے سے, یعنی اس کے لیے انسان کو مال کی ضرورت ہوتی. یوں کہہ لیں کہ, اور یہاں مطلب جائز طریقے ہی مراد ہیں, جائز طریقے سے مال کمانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں اس کو روزگار بھی کہتے ہیں, اسی کو جو ہے وہ
معاشی معاملات
بھی انہیں کہا جاتا ہے. معاشرتی جو ہے وہ معاشرے سے ہے, یعنی جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ گھر کے اندر ہیں یا عزیز و اقارب کے ساتھ ہیں یا دیگر جو دوست احباب ہیں، یہ سارے کا سارا ایک معاشرہ ہے،
ٹھیک ہے؟
تو اس کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں یہ معاشرتی تعلقات ہیں،
میم کے بدم المیم
جی
معاشرتی
جی،
اور بفتح المیم معاشی
جی،
ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ اس لیے
اور ضم المیم،
ہاں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ اردو دانس ٹائم بھائی بھی ہمارا سلسلہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں،
اچھا،
اور پھر صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے، یہ معاملہ بھی ساتھ میں ہے، اس لیے ان کے یوں سمجھ لیں کہ تفنن تباہ کے لیے یہ دو باتیں ہم نے کر دی، جو اردو کے حوالے سے ہمیں سلسلے کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بات ہو جائے جی.
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کی کس قدر اہمیت ہے
جی،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سافرو تصیحو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا سفر کرو صحت مند ہو جاؤ گے، اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کرو غنی ہو جاؤ گے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں مختلف انداز میں سفر کی اہمیت کو بیان فرمایا.
حاجی قبلہ شاہ صاحب جی ابو رجب نگران پاکستان نظامی کابینہ حافظہ اللہ تعالی، آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ذمہ داران جو جدول نہیں بناتے، پاکستان کے ذمہ داران کا سفر کم کرتے ہیں، ان کو رکن شورا سفر کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، یعنی سفر جو ہے یہ آپ کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے.
بالکل.
اور واقعی دیکھا ہے آپ صاحب، بندہ جب سفر کرتا ہے تو کامیابی بندے کو مل ہی جاتی
جی، بہت ساری کامیابیاں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ انسان کے بسا اوقات سفر کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں
جی.
اب دیکھیے کہ سفر کی کس قدر اہمیت ہے
جی.
اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء اور صالحین کے سفروں کو ذکر فرمایا.
واہ.
جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا، حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی جانب، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بڑے مفصل جو ہے اس کو ذکر فرمایا.
صحیح.
اسی طرح حضرت
پارے کے اندر
جی سلم پارے کے اندر، اسی طرح حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے وہ سفر، انہوں تین سفر کیے، مشرق سے مغرب کی جانب کیا، پھر آپ نے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کو کہہ دیا، مطلب ایک طویل جو ہے وہ ایک واقعہ ہے. تو یہ سارے کا سارا ان کے سفر کے اندر پوشیدہ تھا کہ وہ جو ظالم قوم تھی اس سے لوگوں کو جو نجات حاصل ہوئی اس کا سبب جو ہے وہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کا سفر کرنا بنا.
صحیح.
اسی طرح جو ہے وہ اگر احادیث مبارکہ کو لیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی جانب سفر کیا، یہ بھی ایک سفر تھا. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی جانب دوسرے انداز میں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر لوٹ کر آئے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر سفر کیے. ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ایک سفر کا حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک سفر میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فرماتے ہیں میں نے اس سفر میں تین باتیں دیکھیں، ایک عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ پر آرام فرما ہوئے، سو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں میں قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور ٹھہر گیا، سایہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. اور المواہب اللدنیہ میں امام کستلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دوسری روایت ذکر فرمائی، فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا درخت اور یدور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے گرد چکر لگانے لگا، دورتن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگا، تھوڑی دیر رکا اور پھر واپس پلٹ گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے تو میں نے عرض کی یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ درخت آیا آپ کے پاس یہاں رکا یا اس نے چکر لگایا اور پھر واپس لوٹ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک کیسی ہے؟ آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا
درخت کے آنے کو نہیں, آنے کی وجہ ارشاد فرمائی, فرمایا اس نے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کرنے کی اجازت چاہتا ہوں, شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ تبارک تعالی سے دعا کی, اللہ تبارک تعالی سے سلام کرنے کا اذن عطا فرمایا, یہ اس لیے میرے پاس آیا اور سلام کر کے واپس گیا ہے. تو آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی
سے تبصرہ اگر رہ جائے تو تشتنگی رہ جائے گی. آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں عام معاشرے کے لوگ, ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑے گدے بیچ کے جو ہے وہ بندہ سو رہا ہے, تو یعنی اتنا غافل ہو کے بندہ جو ہے وہ عام طور پہ سوتا ہے. عام بندے کا یہ حساب ہے, میٹھے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے.
سبحان اللہ. اور مفتی احمد
بے جان تھا, اس نے اجازت مانگی اللہ سے کہ میں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں, اسے اجازت مل گئی. تو اگر غلام اجازت مانگے تو کیوں نہ ملے.
سبحان اللہ.
مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ وہ درخت آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کس نے سلام عرض کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج بھی قبر منور میں تشریف فرما ہے, آرام فرما رہے ہیں, جانتے ہیں کون امتی سلام کر رہا ہے, کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہے.
خود ہی ارشاد فرمایا نا کہ تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں, فاحسن الصلاۃ علیہ, اچھے طریقے سے میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو.
تو سفر واقعی اللہ تبارک تعالی کی, یعنی یہ ایسا سفر جو اللہ تبارک تعالی کی رضا کے لیے ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر کیے, بہت ساری چیزیں انہوں نے وہ دیکھی کہ جو عام حالات میں نہیں دیکھ سکتے تھے. آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر ہجرت فرمایا, اس کے اندر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جو نبی پاک علیہ السلام نے قیام فرمایا, وہاں جو آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کا ظہور ہوا, تو یہ اس سفر کے اندر ہی گویا اللہ تبارک تعالی نے رکھا تھا. تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر کی بڑی اہمیت ہے. پھر اگر ہم مزید آگے چلیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام علیہ مردوان, اور پھر ان کے بعد اولیاء عظام اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے, بعض تو وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے سفروں کو مرتب فرمایا اور اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں, اپنے مشاہدات, اللہ تبارک تعالی کی قدرت کی عجیب و غریب چیزیں جو انہوں نے مشاہدہ کی, ان کو ذکر فرمایا. بعد کے جو ہے مفسرین اور علماء, ان میں سے جیسے مفتی احمد خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی, سفرنامہ آپ کو بڑا مشہور ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے مشاہدات, اللہ تبارک تعالی کی قدرت کے عجائبات, دیگر اسی طرح دیگر اور جو علماء ہیں انہوں نے بھی اسفار کے نام سے, اور المغنی عن الاسفار, اس طرح دیگر جو ہے وہ کئی ناموں کے ساتھ بزرگان دین کے سفروں کی جو ہے وہ داستان ملتی ہے جو انہوں نے اللہ تبارک تعالی کے عجائبات کو دیکھا. تو ہم بھی سفر کرتے ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں سفر کس طرح کرنا چاہیے. اور پھر سفر کی مختلف اقسام ہیں. اچھا, ایک تو ہے کہ فرض اور واجب کے اعتبار سے, مثال کے طور پر فرض کو ادا کرنے کے لیے جا رہا تو سفر فرض ہے, حج جس پر فرض ہے اس کے لیے, حج کے لیے سفر کرنا فرض ہوا. ایک یہ ہے کہ سفر جو ہے ایک دنیاوی طور پر ہے اور ایک دینی اعتبار سے ہے, معاشی اعتبار سے سفر کرتا ہے بندہ. دوسرا ہے شرعی اعتبار سے, کہ سفر گھر سے چند قدم کے فاصلے پر مسجد میں گیا, اس کو بھی سفر کہتے ہیں عام طور پر. اچھا, کچھ 5-10 کلومیٹر سفر کیا, اس کو بھی سفر کہتے ہیں. 20-30 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر بھی سفر ہے. لیکن شرعی طور پر سفر کس کو کہا جاتا ہے, اس کی کیا مقدار ہے؟ اور پھر چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر, جیسے ایک یہ مثل ہے کہ سفر وسیلہ ظفر کے کامیابی کا ذریعہ ہے, اسی طرح سفر کے متعلق ایک اور ضرب المثل بھی ہے, وہ ہے سفر نمونہ سقر. سفر نمونہ سقر, کہ یہ عذاب کے ٹکڑوں کا ایک نمونہ ہے, عذاب کا ایک, عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یعنی اس کی وجہ یہ ہے, آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی, جب آدمی سفر کرتا ہے تو جو گھر کے اندر اس کا زندگی گزارنے کا انداز ہے وہ اس سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے, بلکہ کافی سارا ہٹ جاتا ہے. گھر کے اندر جو سہولیات اس کو میسر ہیں وہ سفر کے اندر جو ہے اس کو میسر نہیں ہوتی, کھانے کے اعتبار سے ہے, آرام کے اعتبار سے ہے, دیگر معاملات کے اعتبار سے ہے, تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے, یوں کہہ لیں. اس لیے اس کو عذاب کا ٹکڑا فرمایا گیا. اب اس میں کرنا کیا چاہیے, جب انسان کے یہ معاملات جو ہے وہ معطل ہوئے, وہ اس کے جو آسائشیں تھیں جب وہ نہ رہیں, تو اب شریعت نے بھی اس پر کچھ تخفیف کر دی. اللہ تبارک تعالی مہربان ہے بندوں پر. جیسے مثال کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں بخاری شریف میں, صحیح بخاری شریف میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ شروع میں جو نمازیں فرض ہوئیں وہ دو دو رکعتیں تھیں. فرماتے ہیں کہ ہر نماز کی دو رکعتیں تھیں, سفر میں بھی اور حضر میں بھی, یعنی سفر میں بھی اور سفر کے علاوہ بھی قیام کی حالت میں بھی. بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک نے حکم ارشاد فرمایا اور آپ نے پھر دو دو رکعتیں مزید بڑھا دی. فرماتی ہیں کہ وہ سفر کے اندر تو وہی اصل پر برقرار رہیں دو دو رکعتیں, اور ارشاد فرماتی ہیں کہ حضر کے اندر ان میں اضافہ کر دیا گیا مغرب میں ایک رکعت, اور ارشاد فرماتی ہیں کہ باقی نمازوں کے اندر جو ہے جیسے عصر اور عشاء ہیں ان کے اندر ہے اس کے اندر دو دو کا اضافہ کر دیا گیا. تو سفر کی صورت میں وہ جو ابتدا میں تھی دو رکعتیں, یہ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک نے تخفیف رکھی مسلمانوں پر کہ وہ چار رکعت فرض کی بجائے سفر کے اندر جب سفر شرعی سفر ہو, اور شرعی سفر کی مقدار جو ہے سیدنا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یعنی احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہوتا ہے اس کے تحت آپ نے لکھا کہ 57.5 میل جو سفر ہے اور اس کو اگر کلومیٹر میں اگر اس کو ناپا جائے تو وہ 92 کلومیٹر, 8 کم 100 کلومیٹر بنتا ہے. اگر اس نیت کے ساتھ کوئی شخص اپنے شہر یا اپنے گاؤں سے اپنی بستی سے باہر نکل جائے تو اب شریعت نے اس پر تخفیف رکھی ہے کہ وہ نمازوں کے اندر قصر کرے گا. اسی طرح چونکہ بندہ مسافر ہوتا ہے اس کے معاملات جو ہے وہ بہت سارے وہ پورے نہیں کر پاتا جو عام طور پر رہتے ہوئے کر سکتا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نیکیوں کی عادت تھی, اچھا کام کرنے کی عادت تھی, با جماعت نماز پڑھنے کی عادت تھی, کسی مریض کی عیادت کرنے کی عادت تھی, اب سفر کی وجہ سے نہ کر سکا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ان نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ بندہ اپنے ایسی مصروفیات کی وجہ سے, مثال کے طور پر سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, دیگر اور کاموں کی وجہ سے جن نیکیوں کو نہ کر سکا اللہ تبارک و تعالی اس کو ان کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو یوں اگر ہم شریعت پر عمل کرتے ہوئے سفر پر جانے کا خیال رکھیں, سفر کی سنتوں کا یعنی نمازوں کی محافظت ہو اس کے اندر, دیگر جو معاملات ہیں وہ, پھر اسلام نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے جو ہمیں ایک درس دیا وہ یہ ہے کہ جب بھی سفر کیا جائے پسندیدہ امر یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ تنہا سفر نہ کیا جائے اکیلے, اور بالخصوص پہلے زمانوں میں جو سفر ہوا کرتا تھا جانوروں پر اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہوا کرتے تھے ان پر سفر ہوتا تھا جس کی وجہ سے رستے جو ہے وہ پرخطر ہوتے تھے, بس اوقات ڈاکو جو ہے وہ لوٹ لیا کرتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے سفر کرنے کو پسند نہیں فرمایا. پسندیدہ امر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ساتھ کوئی شخص ہو, اور پھر ساتھ کوئی ہو, ابھی فی زمانہ بھی ایسا ہو سکتا ہے ہمارے ہاں, مطلب ہم لوگ سفر پر جاتے ہیں جیسے سفر مدینہ ہے, حج کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کے لیے سفر ہے, تو اس کے اندر مطلب بسا اوقات 10-15 اسلامی بھی ہیں, 20-50 ہیں, 100 ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ رفاقت نصیب ہوتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور امر ارشاد فرمایا, فرمایا کہ جب دو شخص یا دو سے زائد افراد سفر کریں تو انہیں چاہیے کہ کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں, اپنا سربراہ بنا لیں, اس طرح معاملات آسان ہو جائیں گے. اس ایک کو بڑا بنا لیں گے, امیر بنا لیں گے اس کو, تو انشاءاللہ الرحمن باقی سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ بآسانی ترتیب پا جائیں گے. جیسے مدنی قافلے کے اندر اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین ایک اسلامی بھائی کو امیر قافلہ مقرر کیا جاتا ہے, اسی لیے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں. اور ہمارے
مجھے آپ سفر کا ذکر کر رہے ہیں اور یہاں مدنی پھول بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں دے رہے ہیں, تو مجھے بھی ایک سفر جو ہے, ایک نہیں کئی سفر یاد آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, آپ کو یاد ہوگا, 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر تھا. بالکل ایک سفر ہمارا بھی ہوتا تھا جب ہم پڑھتے تھے, تو گھر پہ جانے کا سفر جو ہے ہوتا تھا.
جی
تو جب ہم گھر پر جانے کا ہوتا تھا تو ہمارا ایک چین تھی, یعنی وہ چین ایسی ایک سہمے کا ذہن بنا گھر پہ جانا ہے تو وہ 2-4-5-6 بعد پھر وہ اکٹھی ہی ترکیب بن جاتی تھی, اکٹھے ہی جا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا, اکٹھے ہی آ رہے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہے ان کے مطلب وہاں سارے جمع ہو رہے ہیں, وہ سب کی جو ہے وہ ٹکٹ وغیرہ ارینج کر رہے ہیں, اور اس طرح سے آگے ایک ساتھ سفر ہو رہا ہے, جس نے رستے میں آنا ہے اس کا بھی انتظام ساتھ میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یوں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سفر کے دوران ہم سب جیسے آپ مدنی پھول دے رہے ہیں, بے صبری کا بندہ جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. جیسے سفر مدینہ میں عارف بھائی آپ نے بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا, اس طرح اس سفر میں شاید کچھ اوور ہی بے صبری کا بندہ اظہار کرتا ہے, پرابلمز جو ہیں وہ آتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ سفر وہ کیا نمونہ سکر, عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, پرابلم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ہماری زندگی میں جو سب سے اچھا سفر سمجھا جاتا ہے وہ جہاز کا سفر ہے, لیکن جہاز کے سفر میں بھی بندے کو سفر کرتے ہوئے ہی بعض کا جو وہ سیٹ ہے وہ بندے کو موافق جہاں نہیں آتی, ایسا بھی ہو جاتا ہے. کوئی ونڈو سیٹ پسند کرتا ہے, کوئی ونڈو سیٹ کے پاس بیٹھا ہو اس کے دماغ بھی چکرا رہا ہوتا ہے بےچارا. تو کام تو ہوتا ہی ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوگا, لوگ بے صبری کا بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. کچھ آپ نے دیکھا ہو تو شیئر کریں, پھر ہم اس پر مدنی پھول لیتے ہیں.
بعض اوقات اگر سفر کر رہا ہے تو وایا فلائٹ ہوتی ہیں, تو چار گھنٹے ہسٹری ہے تو اتنا طویل سفر ہے, اور بعض اوقات وہاں پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ فلائٹ مزید چار گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے, تو اب وہ واویلا شروع کر دیتا ہے کہ میں اتنا سفر اور تھکاوٹ سے چور ہو جاتا ہے. تو سفر میں عذاب کا ٹکڑا ہے تو یہ تکالیف تو آتی رہتی ہیں.
کیا کرتے ہیں لوگ, مطلب کیا لوگوں کی الفاظ کیا ہوتے ہیں اس سفر کے دوران, کچھ وہ الفاظ اگر آپ نے کچھ سنی ہو یاد ہو, مجھے یاد, میں بھی شیئر کرتا ہوں.
مطلب وہی کہ اتنا طویل سفر ہے, تھوڑا خیال رکھنا چاہیے, یہ بھی کیسے ہیں, یعنی کبھی
ٹریول ایجنسیوں والے پیسے کھا جاتے ہیں, ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں.
آپ وہ نہیں بولے, اب ہم بولیں گے. آپ کو بول دی, آپ نے نہیں لی اس کو. ان کا تو کام ہی جھوٹ بولنا ہے, ان کو تو عقل حیا ہی کوئی نہیں, یہ تو ڈوب کے مر جائیں گے. دیکھو اللہ کے گھر کے جو بندے سفر کر رہے ہیں ان کو کیسی تکلیف دے رہے ہیں, ادھر جو ہمیں جو ہے وہ روک یتیموں کی طرح لا کر پھینکا ہوا ہے, ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں, ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ. یوں ساری باتیں
بالکل صحیح.
اور بس
آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نہیں بولے جی,
کرتے بھی.
اچھا پھر جب ادھر باہر نکلتے ہیں, وہ گاڑی ارینج ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے جیسا بھی ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اتنا ہی اگر بندے کو جو ہے وہ ہے نا کہ اس نے نہیں کرنا, تو آپ بزنس کلاس کی ٹکٹ لیں, ٹھیک ہے, چارٹرڈ طیارہ بک کروائیں اور شوں اور شڑک کر کے پہنچ جائیں. کوئی نہ کوئی پوچھے گا, بلکہ چارٹرڈ طیارہ بھی تو لیٹ ہو سکتا ہے, کبھی اس میں بھی خرابی ہو سکتی ہے.
سلمان,
اصل بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. اصل بات جو ہے اس میں یہ ہے, جو بھی ہے آپ زندگی جتنی مرضی لگژریس گزار رہے ہیں, یہ کچھ عشق کا اپنے اندر معاملہ جو ہے وہ سموئے. امیر سنت فرماتے ہیں, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, دیوانہ باشعور ہے جلنا
ضرور ہے.
پنجابی کی ایک مثال ہے, پی پیالہ صبر دا تے کوئی نہیں ساتھی قبر دا. تو صبر کا دامن تھام کے رکھیں گے, چپ رہ سے تا موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے, پاگلا وانگو روڑا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. بعض اوقات فالٹ جو ہوتا ہے, پرابلم جو ہوتا ہے وہ جینوئن پرابلم ہوتا ہے, اور اس میں سامنے والے بندے کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا. تو ہم ایسی بات کر کے کسی کی دل آزاری نہ کریں, اور اپنے لیے بیزاری کا اور سفر کی خرابی کا سامان بھی نہ کریں. نگران شورا کا بڑا پیارا جو ہے مدنی پھول تھا بیان جو آپ فرماتے تھے رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد. اس میں آپ صاحب ٹرین میں, ٹرین بھی لیٹ ہو جاتی ہے, لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اب ٹرین, اور لسی پینٹ تری ٹور کیا کدھر, یعنی اگر کسی جو ہے وہ گاؤں میں ٹرین رک گئی گاؤں کے پاس, اب بولے پتہ نہیں سورے ٹور گیا تھے, سورا آئے تھا پنڈ, یعنی یہاں سسرال ہے اس کا, وہاں سسرال, سسرالیوں میں گھر پہ چلا گیا ٹرین کا ڈرائیور, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور لسی پی کے سو گیا ہے, یعنی یہاں سے اس نے لسی پیا اور سو رہا ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی, کیا فرمائیں گے آپ؟
دراصل اگر ہم پہلے ہی سے اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ سفر جو ہے وہ جب مانتے ہیں, اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے, سب یہ ہے کہ ہماری سہولیات وہ نہیں رہتی, ہمارے زندگی کے معاملات وہ نہیں رہتے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں, تو اب ہمیں اپنا صبر کا ذہن بنا لینا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف آئے گی, کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو طبیعت پر ناگوار گزرنے والے ہیں, تو اب میں چپ رہ کر صبر کروں گا, اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب جواب عطا فرماتا ہے. فرمایا حتیٰ کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے.
اللہ
تو اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے اس معاملے میں, اور پھر سلمان بھائی اگر مقدس سفر ہے تو ہمیں اپنا ذہن یوں بھی بنا لینا چاہیے, مثال کے طور پر سفر مدینہ کے لیے, حج کے لیے جا رہا ہے, عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, اب کوئی ایسی تکلیف پہنچ گئی, مثال کے طور پر جو ہے وہ جہاز لیٹ ہو گیا ہے, اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے, اور کوئی تکلیف دے معاملہ, جب مثال کے طور پر وہاں جہاز سے اترنے کے بعد اب جب جگہ تک پہنچی تو وہاں وقت اگر لگ جاتا ہے یا کوئی ناگوار ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے, تو اب صبر ان معنی میں بھی ہمیں کر لینا چاہیے, یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی صبر کا ذہن ہو کہ اس تکلیف کی بنا پر, اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ میرے گناہوں سے مجھے پاک فرما رہا ہے,
آئے آئے آئے,
اور مجھے اپنے مقدس دربار کی, اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرما رہا ہے, اور اس سے پہلے جو میرے گناہ تھے ہو سکتا ہے وہ ایسے ہوں کہ جن کے ہوتے ہوئے میں وہاں نہیں جا سکتا تھا,
اللہ
اب اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ اس تکلیف میں, یہ تکلیف مجھے پہنچی, اب مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے کہ میں اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر گناہوں کی مغفرت کروا کے پھر رب کے دربار کے اندر جو ہے کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری دوں.
یہ زخم غیبا کا
طرح سے بھی ہم بات کریں گے. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی اختیار میں ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں جو اختیار میں نہیں ہوتے. جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو آپ اپنا اختیار استعمال کر کے اس ایشو کو آپ ریزولو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, ٹرین چلانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لہذا ہمیں اگر ٹرین لیٹ ہو رہی ہے تو صبر جو ہے وہ کر لینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا, آپ سب یاد ہے سفر؟
بالکل یاد ہے.
کہاں بلا دو کہتے ہیں آپ؟ میرپور ماتھیلو میں عدنان بھائی تھے, میں بھی تھا, انور خان, انور بھائی بھی تھے, ہم تین چار سہم بھائی تھے, آپ سب کے یہاں سے ہم ایک ساتھ آ رہے تھے. انہوں نے نا ہمیں بھیجا ٹکٹیں کروانے کے لیے, ان کی ہاں ہم تھے, آپ صاحب کے گھر پہ تھے, انہوں نے کہا جاؤ بھائی ٹکٹیں کروا کے آؤ. میں چلا گیا تو ہم جب اسٹیشن پر پہنچے تو کسی اچھی گاڑی کی جو تیز چلتی ہے یا کم اسٹاپ کرتی ہے ٹکٹ نہیں مل رہا تھا. ہم نے پھر ایک ایسی ٹرین کا ٹکٹ جو ہے وہ خریدا کہ جس کے بارے میں لوگوں کی آراء جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا یار سفر میں بندہ پہلے ہی جو ہے وہ پرابلم کا شکار رہتا ہے, آپ نے ٹکٹ بھی اس ٹرین کا لے لیا ہے تو اور پرابلم ہو جائے گا. میں نے کہا سب جب کھجل ہونا تو بندہ چنگی طریقے کھجل ہوئے تو صحیح طرح سفر ہوئے کی جا رہی. ہماری ٹرین کا انجن جو تھا میرے مندر جن کے ناظرین آپ سن کر حیران ہو جائیں گے, 5 مرتبہ فیل ہوا اس وقت. یہ پرانی بہت پرانی بات کر رہا ہوں, 5 مرتبہ انجن فیل ہوا, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, کیسے کیسے معاملات عجیب عجیب تھے. اچھا ہم اس سچویشن کو ہم نے کہا یار سفر ہے, اب یہ تو ٹرین نے جب جانا ہے یہ تبھی لے کر جائے گی, اس سے پہلے تو ہم نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک ہے. ہم نے بار پھر اس کو تھوڑا جس سے آپ کہتے ہیں تفنن والا معاملہ اس میں کیا شریعت کے دائرے میں رہ کر. تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی اگر پرابلم آ جائے تو اس پرابلم میں اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے اختیار میں ہے تو اس کو ایشو کو ریزولو کر دیں. اور دوسرا صبر کا بھی ہمارا دھیان ہونا چاہیے.
یار بھی ظاہر سی بات ہے ایک حد تک ہے,
ایسی بات
ایک حد تک ہے, جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سارے کے سارے معاملات شریعت کے مطابق ہی کرنے چاہیے. بالکل. اب انسان نے اپنی سہولیات کے لیے سب کچھ کیا, سب کچھ کیا اور خود ہی بیمار ہو گیا, سر میں درد ہونے لگ گیا, اب کیا کرے گا, دوائی بھی کھا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر سی بات ہے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہوا فوراً دوائی کھائی اور ختم ہو گیا, بلکہ ایک وقت تک رہتا ہے اور بسا اوقات جو ہے وہ طول بھی پکڑ جاتی ہے بیماری. تو انسان کو یہ ذہن بنانا چاہیے, بالخصوص دیکھیے جو تکالیف کے آنے پر جو صبر کرتا ہے اسے اجر دیا جاتا ہے، گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ بسا اوقات شامت اعمال ہی ہوتی ہے جو دنیا کے اندر اس کی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس پر اب کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ شیخ عبد المنتصر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں گناہوں کی مغفرت اسی وقت ہوگی، درجات کی بلندی اس وقت ہوگی جب بندہ تکلیف پر صبر کرے، اور اگر واویلا کرتا ہے زبان سے جو ہے وہ ایسے ناشکری والے کلمات کہتا ہے معاذ اللہ، فرماتے ہیں کہ اب یہ اس کی شامت اعمال ہے، اب اس پر نہ اجر ہے نہ ثواب ہے نہ گناہوں کی مغفرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو مجھے صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، تو ان شاء اللہ الرحمن معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔
دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو ٹریول کی سہولیات دینے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ سامنے والے کو اتنے سبز باغ نہ دکھائیں، باغ میں خزاں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باغ لہلہا رہا ہے اور جناب بالکل ہرا بھرا ہے، ایسے پھل ملیں گے آپ کو کہ آپ مطلب دل خوش ہو جائے گا آپ کا، یوں بھی نہ کریں۔ الحمدللہ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ خجل خوار ہونا ہے تو پھر بندہ اچھے طریقے سے خجل خوار ہو، تاکہ پہلے سے ذہن بن جائے کہ خواری جو ہے وہ کاٹنی پڑ جائے گی۔ ہمارے رکن شورا جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اپنا ذہن یہ بنا کر رکھیں کہ پرابلم آ سکتا ہے، پرابلم آ سکتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا، رکن شورا حاجی شاہد مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کا مدنی پھول ہے، یہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے، پرابلم جنریٹ بھی ہو سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پرابلم یہ ذہن بنا ہوا ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پرابلم آ جائے گا تو آپ اس کو فیس کر لیں گے، ذہن پہلے سے بنا ہوگا اس کے لیے تیار ہوں گے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں گے، اپنے آپ کو سٹیبل رکھ لیں گے۔ اور اگر یہ ذہن میں آج ہی کچھ بھی نہیں ہوگا، جائیں بس خیر ہی خیر ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ دیکھی جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہ ہاں یوں ذہن بنا ہوا ہے تو پھر پرابلم آئے گی تو بے صبری بننے کی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے صبر کا دامن سفر میں تھام کر رکھنا چاہیے، ورنہ لوگ جو ہے وہ گاڑی والوں کو بولتے ہیں بھائی تمہاری گاڑی ہے یا گدا گاڑی ہے، تو وہ ڈرائیور کو یوں بولیں گے تو وہ ڈرائیور بھی بعض اوقات آگے سے دو کیے بھی جائے، شیر کو سوا شیر نہیں ڈھائی شیر بھی ٹکر جاتا ہے بعض اوقات، وہ کہنا چل لے تھلے پھڑ کرایا تھا پکڑو کرایا نیچے اترو، یوں بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں، صبر کے دامن تھام کے رکھیں، اور آپ کا جیسا جرنی ہے جیسا سفر ہے اس کے لوازمات اور اس کے معاملات بھی ویسے رکھیں، تیاری بھی ویسے رکھیں۔ کچھ آپ کی کالز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد جعفر اتاری کر رہا ہوں، ماشاء اللہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور ماشاء اللہ اس میں ہمارے حاجی عارف اتاری مبلغ دعوت اسلامی ناخام موجود ہیں، کچھ ایک اچھے انداز میں نیا کلام سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ سلیمان بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ کشمیر کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ عز و جل اس کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس سلسلہ میں میری یہ فرمائش ہے، میں یہ نعت سنا دیں۔ آشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔
بہت پیاری آواز
جی،
بہت پیاری آواز، ماشاءاللہ
سبحان اللہ، تعریف ہوگی جی آپ کی ہاتھوں ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جامع المدینہ کو برکتیں عطا فرمائے، بھارے عطا فرمائے، فرمائش آپ نے کر دی اور ہماری طرف سے گویا پوری بھی کر دی، واہ ماشاءاللہ جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں مدینہ تلولیہ ملتان سے بات کر رہی ہوں، میرا نام عفیفہ تاریہ ہے، میں دار المدینہ میں اور مدرسہ المدینہ میں پڑھتی ہوں۔ میری آپ سے یہ مدنی التجا ہے کہ مجھے یہ والی نعت سنا دیجیے۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جزاک اللہ خیر۔
آمین و ایاکم جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سگی اتار محمد تعریف اتاری ہند مدھیہ پردیش سنگولی سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا و پیارا سلسلہ ہے، نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دے۔ اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو،
ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. مائک لگا ہوا ہے, آپ جو کہنا چاہیں کلام کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں.
ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری آوازیں سننے کو مل رہی ہیں.
مدنی چینل کے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ نے میسیجز کیے ہیں کچھ ان کو بھی شامل کرتا ہوں. میرا ودیوں کے امام یہ والا کلام سنا دیں. امان رضا بھائی کا میسج ہے, نبیل بھائی ہیں, نبیل امین بھائی, یہ ان کا میسج ہے. مرحبا آپ کا میسج کرنا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. ناروال سے میسج ہے, مدنی چینل کے سلسلے سارے اچھے, آپ کی اپریسیشن کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ایاز بھائی ہیں فرام لاہور, قسمت میری چمکائیے چمکائیے آگ کا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ سنا دیں. عرب شریف سے میسج کر رہا ہوں, کلام سنا دیں, محبت میں اپنی گھما یا الہی. ماشاء اللہ اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عارف بھائی فرید بھائی مل کر کلام پڑھیں.
اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل میت کو میرے دے
پیارا مدنی گلدستہ ہمارے سے میڈ ہوتا ہے مدنی کلینک، اور اس کا عنوان ہے آنکھوں کے امراض سے متعلق ہے. اللہ تعالی ہماری آنکھوں کے امراض بھی دور فرمائے اور ہمارے دل کے امراض بھی دور فرمائے. آئیے مدنی کلینک دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے.
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آج مدنی کلینک کے اندر حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے آنکھوں کے امراض. آنکھوں کے امراض میں آج انشاءاللہ عزوجل آنکھوں کی کمزوریاں، آنکھوں کے اندر موتیا، کالا موتیا، اس جتنے بھی جملہ کوشش کر کے جملہ امراض کا انشاءاللہ عزوجل ذکر کریں گے. اس میں آج کچھ ڈاکٹر کنسلٹنٹ آئی اسپیشلسٹ کی اوپینین بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور آج اس کے اندر ایک مریض بھی ہیں انشاءاللہ عزوجل، اس کا ایگزامینیشن بھی کریں گے. ابھی شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، سب سے پہلے کہ آنکھوں کے امراض کے بارے میں، کہ آج کل ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پری اسکول چائلڈ یعنی اسکول جانے سے پہلے 25% لوگوں میں، بچوں کے اندر آنکھوں کی کمزوری پائی جا رہی ہے، جیسے ان کے دیکھنے میں جو دور کی نظر نا ان کی کمزور ہو رہی ہے. تو اس کی کوئی خاص وجوہات ہیں؟ یعنی 5 سال سے پہلے، 3 سال سے پہلے بچوں کے اندر ویکنیس آ جاتی ہے، لیکن اس کی اویئرنیس نہ والدین کو ہوتی ہے نہ بچوں کو ہوتی ہے. یہ جب بچہ اسکول جاتا ہے جب جا کے اس کو معلومات ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلیک بورڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو ایسی کیا چیزیں ہیں شروع سے پیدائش کے فوری بعد آنکھوں کے حوالے سے ہم کنسیڈریشن میں لیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، آپ نے اسپیشلی بچوں کے حوالے سے بات کی ہے، جبکہ میں ایک جنرل ویو لے کے چلتے ہیں کہ نظر کی کمزوری کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں.
صحیح،
ٹھیک ہے. جس میں ایک تو اولڈ ایج آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے اندر چوٹ خدا نخواستہ کوئی ٹراما کی ہسٹری ہو جاتی ہے، اس کے اندر شوگر کی بیماری میں یہ پرابلم آ سکتی ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بیماریاں بھی ہیں جن میں یہ پرابلم آپ کو آ سکتی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے، آپ نے سوال کیا بچوں کے حوالے سے، تو بچوں میں جو عمومی طور پہ زیادہ تر پرابلم آتی ہے، تو اگر ہم اس میں نارمل چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ٹرینڈ کی وجہ سے ایک بہت بڑا فیکٹر آتا ہے. مثال کے طور پہ زیادہ دیر تلک ٹی وی دیکھنا،
صحیح،
زیادہ دیر تلک موبائل کے ساتھ لگنا، زیادہ دیر تلک کمپیوٹر کا استعمال کرنا.
سب یہ اکثر آج کل یہ پری یعنی ینگ ایج کے اندر گیم کا استعمال بھی بڑھ چکا ہے.
جی جی.
تو بچوں کا زیادہ دیر تک اسکرین کے آگے گیم کا کھیلنا، کیا یہ بھی نظر کمزور کرتا ہے؟
اس سے بہت بڑا فیکٹ پڑتا ہے. وعلیکم السلام.
اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو فیگر لکھا ہوا ہے 25% جنرل پاپولیشن میں 25% 5 سال سے کم عمر میں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو اس کے اسی وجہ سے اس کو ہم نے لیا تھا کہ اتنی جلدی آنکھوں میں کمزوری کی وجہ، ابھی تک تو اسکول جانا بھی شروع نہیں ہوا.
دیکھیں، ایک تو بیسک موٹی موٹی جو نظر آتی ہے نا، ایک تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، دوسری وجوہات ہوتی ہے نا ایک فیزیولوجیکل وجوہات بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک بچے کی جو گروتھ سے تعلق چیزیں رکھتی ہیں نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بعض بچوں کی آنکھ جو ہے ان کی گروتھ کے حساب سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے.
صحیح،
ٹھیک ہے. ایک ان میں بھی بینائی میں فرق پڑ جاتا ہے آدمی کے لیے، یا ضرورت کے سائز ایگزوپتھیلمس جس کو آپ کہتے ہیں کہ سائز بڑا ہو جاتا ہے، اس میں بھی آپ کا جو ہے نا ایک فرق پڑ جاتا ہے آنکھوں پہ. اور اس کے بعد بعض اوقات آنکھیں جو سائز ہے اس سے چھوٹی رہ جاتی ہیں.
صحیح،
ٹھیک ہے نا. اس سے بھی آنکھوں میں فرق پڑ جاتا ہے. ہم یہ پیتھولوجیکل بھی ایک تو ایک جنرل جو ہم اوپینین ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن جو ہمارا میڈیکل ریویو دیکھتے ہیں ہم اس سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی یہ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس کے اندر. اس طرح اس میں جو اندرونی یعنی کہ کارنیا وغیرہ جو ہوتا ہے یا اندرونی جو کیا کہتے ہیں گولائی جس کو آپ کہتے ہیں آئیز کی, اس میں اگر اس کے ڈائمیٹر میں بھی فرق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ فرق پڑ جاتا ہے بچوں کے اندر, یعنی ہم ابھی گروتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لینس ہے لینس کا جو سائز ہوتا ہے
اس کی وجہ سے
بھی یہ فرق پڑ جاتا ہے.
تو یہ سب اس میں یہ لکھا ہوا ہے ریسرچ کے اندر نا کہ عموماً جیسے پیدائش کے 6 مہینے بعد آپ کو آپتھالمولوجسٹ یعنی
exactly.
کو آپ کو اوپینین لے لینی چاہیے.
بالکل.
پھر 3 سال بعد آپ کو اپنے آپتھالمولوجسٹ یعنی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرا لینا چاہیے. اب آنکھوں کا چیک اپ جیسے والدین ہوتے ہیں گھر کے اندر, بچے 5 سال سے کم ہے یا 5 سال سے زائد ہے, تو کون ایسی کیا کیا چیزیں ہوں جو آنکھوں کے اندر دیکھیں جیسے ہی والدین دیکھیں وہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں.
دیکھیں اگر ایک تو سب سے پہلے اپنے بچے کی جو ہے
جیسے بچوں کو نا ہسٹری ملتی ہے نا وہ چلتے چلتے کھیلتے کھیلتے گر جاتے ہیں یا کوئی چیز ان کی تب پھینکی جائے کھیلتے ہوئے ان کو نظر نہیں آتی, یہ ہسٹری مل رہی ہوتی ہے اکثر عموماً بچوں میں.
نہیں اس میں یہی ہے نا کہ آپ نے بچوں کے جو نارمل ہیبٹس ہیں نا ان کے اوپر بیسیکلی توجہ دیں, جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں آیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ اگر پڑھائی میں وہ آ رہا ہے تو وہ ایک جو پڑھائی کر رہا ہے اس کی وجہ سے تو ڈسٹربنس نہیں آ رہی کہ بہت زیادہ کمپیوٹر کا استعمال تو نہیں کر رہا, بہت زیادہ ٹی وی کے سامنے تو نہیں بیٹھ رہا, بہت زیادہ وہ موبائل کے اوپر تو نہیں لگا ہوا جس کی وجہ سے بینائی پہ اثر پڑ رہا ہے اس کے, تو اس کے اوپر دھیان دے. دوسرا اسٹڈی کرتے وقت ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا, ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں عمومی طور پہ لیٹ کے یا اس قسم کے اور ایک خاص فوکس کے اوپر اس کو ہم نہیں رکھتے.
باپا کا ایک مدنی گلدستہ بھی ہے وہ انشاءاللہ آج وہ بھی آن ایئر کریں گے. اس میں پڑھتے وقت کا بھی ایک ہے کہ اس سے کم ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے.
ایک عادت ہوتی ہے لوگ لیٹ کے مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ بہت کلوز ہو جاتی ہے, اور پھر لائٹ کا افیکٹ بہت امپورٹنٹ پڑتا ہے,
اچھی مقدار کی روشنی ہونی چاہیے.
کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ بیڈ پہ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی لائٹ کا جو رخ ہے وہ آپ کے فرنٹ پہ ہوتا ہے بیک پہ نہیں ہوتا, عمومی طور پہ سر پہ اوپر لائٹ نہیں ہوتی ہے سامنے ہوتی ہے لائٹ, تو آپ کی روشنی کا بھی افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے آپ کی بینائی پہ اثر ڈالتے ہیں.
آج کل لائٹ لگانے کا جو انداز ہے فینسی انداز بھی آیا ہے نا, تجربات یہ ہیں کہ اگر آپ لائٹ اپنے گھر کی چھت پہ لگائیں گے نا سیلنگ لائٹ تو وہ پورا تھرو کرتی ہے آپ کی زمین پر.
جی.
اور آپ چونکہ زمین پر ہی چل رہے ہیں مطلب فرش پر چل رہے ہیں آپ, تو چونکہ آپ کو لائٹ فرش پر چاہیے تو یہ آپ جب اس کو چھت پہ لگائیں گے اپنی لائٹ کو تو یہ آپ کی فرش پر ڈائریکٹ لائٹ تھرو کرے گی اور آپ کو ایک جتنی آپ کو لائٹ کی ایک عموماً ضرورت ہوتی ہے وہ ملے گی. ہم عموماً لائٹ لگاتے ہیں وال پر دیوار پر, جب آپ دیوار پر لائٹ لگاتے ہیں تو آپ اپنے ہی گھر میں اس وقت دیکھ لیجئے اگر آپ کے گھر میں لائٹ جل رہی ہوگی تو آپ کی جب لائٹ جلتی ہے تو وہ پہلے آپ کی دیوار کے بہت سارے اطراف کو روشن کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو بھی لائٹ مل رہی ہوتی ہے. لیکن جو تھرو لائٹ ہوتی ہے نا اور آج کل ایسی تھرو لائٹ بھی آتی ہیں جو کم وولٹیج پر چلتی ہیں اچھی روشنی بھی دیتی ہیں. دوسرا ہمارے عموماً سینٹرل بیڈ کے ساتھ پلنگ کے ساتھ سائڈ ٹیبل کا ایک رواج کہاں سے آیا میں نہیں جانتا لیکن ہے, تو اس پہ لیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے تو لوگ وہ لیمپ وہ ریڈنگ کے لیے بھی رکھتے ہیں یا رات کے کسی وقت اٹھنے کے لیے رکھتے ہیں, تو وہ لیمپ جلا کر عموماً بک ریڈنگ کی طرف ان کا ایک رجحان ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو لائٹ ہے نا وہ شاید کتاب پڑھنے کے حوالے سے بک ریڈنگ کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ کمپریہنسو قسم کی لائٹ نہیں کہلائے گی نا.
جی
یہ بات ویلڈ. لیکن اگر ہم اس وقت کیونکہ آج سے ہم اپنے ایک سلسلے کو جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ٹاپک آج ہی کلوز نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس میں بہت سارے اس کے شعبے ہیں آنکھوں سے متعلق اور یہ اتنا اہم موضوع اس وقت جو آج سے ہم مدنی کلینک میں شروع کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس میں آپ کے کالز کے ذریعے بھی سوالات ملتے ہیں ہمیں اور ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں, کچھ تاثرات بھی ہیں, مدنی گلدستے بھی ہیں. تو اور آج ہم ایک پیشنٹ کو بھی لا رہے ہیں, مریض بھی لا رہے ہیں آنکھوں کا جن کا ایک تھرولی یہاں پر ایک طرح سے چیک اپ بھی کیا جائے گا جس سے ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو آنکھوں کی اس طرح کے کسی پرابلم کا شکار ہوں گے تو انہیں گھر بیٹھے ایک
آئیڈیا ملے گا, ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ ہوتا کیا ہے. لیکن جو اس وقت دنیا بھر کے جو اعداد و شمار جو مجھے ملے ہیں وہ ڈبلیو ایم او کی طرف سے, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, اس کی طرف سے جو اعداد و شمار نکالے گئے ہیں, اس وقت دنیا میں نابینا افراد کی جو تعداد ہے یہ 3,60,00,000 تک پہنچی ہوئی ہے. 3,60,00,000 تک. اچھا, چونکہ ابھی ہم پاکستان میں بیٹھ کر یہ سلسلہ کر رہے ہیں تو پاکستان میں اس وقت نابینا افراد کی جو تعداد ہے یہ 25,00,000 رپورٹ کی گئی ہے. 2.5 million. یہ
میں خیال سب سالانہ ہوگی,
اور تو یہ ٹوٹل جو نابینا کتنے ہیں, یعنی سالانہ کتنے لوگ نابینا ہوتے ہیں,
یہ والی ہو,
یہ نہیں ہے, پتہ نہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. پاکستان میں نابینا افراد کی تعداد آپ کے پاس کچھ ہو رہے ہیں؟
یہ عموماً جس طرح کی ہوتا ہے ایئرلی اس کے اوپر ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے.
صحیح,
اسی طرح نابینا افراد میں 82% تعداد وہ ہے, 82% وہ تعداد ہے جو 50 سال یا اس کے اوپر والی عمر کے لوگوں کی ہوتی ہے. اچھا, اس میں بھی پھر 4 کیٹیگریاں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے نارمل ویژن, ایک ہے درمیانہ نظر کی خرابی, اور ایک ہے شدید نظر کی خرابی, اور چوتھی چیز ہے اندھاپن, بلائنڈ, جو بلائنڈنیس جس کو کہتے ہیں. تو یہ جو عدد و شمار جو ہمیں ملے ہیں اس سے یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں نظر کی کمزوری کا جو تناسب ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جب نظر کمزور ہوتی ہے تو اندھاپن کا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے میڈیکل اس چیز کو پروف کرنے میں دیر نہیں لگائے گی کہ اس وقت آنکھوں کی جو کمزوریاں ہیں یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں, اگر آج سے ہم 10-15-20 سال پہلے چلے جائیں تو اتنی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی تھیں جو آج ہو رہی ہیں. بچوں میں اتنی زیادہ نظر کی کمزوری کی کمپلینس نہیں تھی جو آج کے دور میں ہو رہی ہیں, جس کو تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی بھی ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر طبی حوالے سے. میں سلسلے کے شروع میں ہی یہ ضرور عرض کروں گا کہ والدین اسباب کو دور کرنے کے لیے اپنے سر دھر کی بازی لگائیں کہ اسباب کیسے دور کیے جائیں, کہ آخر نظر کیوں کمزور ہو رہی ہے, یا جو جن جوانوں کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں وہ اچھا ریزن ہے ہمارے سامنے, لیکن ریزن بھی ایک عادت بن چکے ہیں. جیسے جس کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, لیکن سگریٹ چونکہ اس کی عادت بن چکی ہے اسموکنگ, تو وہ اپنی خراب عادت کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے لیکن سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس طرح آنکھیں خراب کرنے والی, آنکھوں کا ویژن خراب کرنے والی بہت ساری چیزیں ہمارے گرد ہیں. دیکھیں پہلے اس طرح اسکرین سامنے نہیں ہوتی تھی, ٹی وی اتنا سامنے نہیں ہوتا تھا, پھر اتنی کلرنگ سامنے نہیں ہوتی تھی, پہلے دھوپ اچھی خاصی ہماری آنکھوں کو بھی مل جایا کرتی تھی, پہلے اس طرح موبائل فون کے استعمال کثرت کے ساتھ اور 6-6, 8-8 گھنٹے کا یوزر نہیں پایا جاتا تھا. پہلے اتنے موبائل فون یوز ہی نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ ایک انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کا ایک ذریعہ بنے ہوئے تھے, وہ ان کے اوپر کوئی چینل نہیں آتے تھے, ان کے اوپر اپلیکیشنیں نہیں آتی تھیں, ان کے اوپر کارٹون نہیں آتے تھے. اب اتنی قریب, مطلب کہ اسکرین کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 فٹ دور رکھیں. نارمل ریڈنگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا 2 فٹ دور رکھیں,
نارمل ریڈنگ
کے لیے یہ ایٹ لیسٹ یہ 1 فٹ, یہ تقریباً 2 فٹ ہو جائے گا,
موبائل کم از کم
یہ 2 فٹ ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں, یہ میں نے موبائل فون رکھا ہوا ہے اور کتنا ڈسٹینس ہے, یعنی میرا موبائل فون 1 فٹ بھی دور نہیں ہے, میرا موبائل فون 1 فٹ بھی دور نہیں ہے, اور اس وقت میں نے اتنی دور یہ پیپر رکھا ہے, پیپر سے کوئی شوا نہیں نکل رہی ہے, ریز نہیں نکل رہی ہیں جو میری آنکھوں کو افیکٹ کر سکیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو 2 فٹ دور رکھنا ہے تاکہ میری آنکھیں
صحیح طریقے
متاثر نہ ہو, افیکٹڈ نہ ہو. اب یہ مطلب کہ موبائل فون کا ایک سیٹ ہے, یا اس طرح پی سی ٹیبلٹ کا جو سیٹ ہوتا ہے, اس طرح جو بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہیں یا گیمز کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں, یہ اتنی دور رکھ کر, اب یہ ہے تقریباً سمجھے کہ یہ 1 فٹ, یہ شاید 2 فٹ تک کے آس پاس یہ پہنچے گا. اب اتنی دور رکھ کر کون کھیلتا ہے, کوئی مطلب کہ عموماً نہیں دیکھا جاتا. تو ایک تو ہے یہ اتنا قریب, نمبر ون, پھر اس کو کنٹینیو دیکھنا, کیونکہ آنکھیں یہ جو بلنگ کر رہی ہے نا, جھپک جھپکنا کہتے ہیں اس کو آنکھوں کا, آنکھوں کا جھپکنا بھی پر منٹ ایک اس کی ایک فیگر ہے, 1 منٹ میں مطلب کہ اتنی بار آنکھیں جھپکتی ہیں, نیچرلی جھپکتی ہیں. اور یہ آنکھوں کا جو جھپکنا ہے جو جی. یہ بھی ایک آنکھوں کے پروٹیکشن اور اس کی ایک نیچر کے حوالے سے ہے.
اس میں معذرت سے صاحب اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں, آنکھوں کا جھپکنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جو آنکھوں کی جو تری ہے نا وہ ختم رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس پہ آپ کی لیبریکیشن ملتی ہے, ایک تری ملتی ہے تو وہ اسی
پمپنگ ہو رہی ہے,
پمپنگ
جی ہو رہی ہے تو پمپنگ ہو رہی ہے نا, اور وہ آنکھوں کو
زندگی
دے رہی ہے, روشنی دے رہی ہے, اس کی ضرورت ہے آنکھوں کی.
یہ جو پانی ہے نا جو آنسو جس کو بولتے ہیں ٹیئر گلینڈ, غدود ہوتے ہیں, غدود کے اندر ایک وہ اینٹی بیکٹیریل کیمیکل موجود ہوتا ہے جو آنکھیں بھی تو ایکسپوز ہوتی ہیں کیمیکل سے پورے دن, آنکھوں کے اندر بھی پولوشن ڈسٹ وغیرہ جاری ہوتی ہے, جراثیم بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو قدرتی طور پہ غدود کے اندر اینٹی بیکٹیریل کیمیکل ہوتے ہیں جو پلک جھپنے سے پوری آنکھ پہ
یہ پورا قدرتی سسٹم ہے. دیکھا نا کہ آنکھیں جب اب کوئی وہ یار آنکھ کیوں جھپکتی, آنکھ نہ جھپکے پلک جو جھپکتی ہیں, پلک نہ جھپکے تو پلک کھلی رہے تو کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب پلک کا جھپکنا رکھا ہے اور ایک نیچرلی ایک قدرتی طور پہ, تو اس کی صدہا حکمتیں ہوں گی. جو میڈیکل جو کچھ بیان کرتی ہے وہ ان کی اپنی ریسرچ ہے, لیکن وہ حکمتیں جو اللہ تعالی نے بندے میں مطلب اس کی وہ وجوہات ہوں گی, ہماری ہر ایک تک تو رسائی نہیں ہے, لیکن میڈیکل پروف کر رہی ہے نا کہ اندر میں ایک ایسا پانی ہے جو آنکھوں کے جھپکنے سے وہ پانی برآمد ہوتا ہے, اور وہ آنکھوں کی زندگی کے لیے اس کی روشنی کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں میں تھوڑی سی جو بات عرض کر رہا تھا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی, جو میری تھوڑی بہت سی ریسرچ ہے یا میں نے جو پڑھا ہے, تو وہ یہی ہے کہ وہ آنکھوں کے جھپکنا ایک پر منٹ اتنے ٹائم کے لیے, فار ایگزامپل 70-75-80 دفعہ اتنی مرتبہ یہ آنکھیں جھپکنی ہے نا ایک منٹ کے اندر, 60 سیکنڈ ہوتی ہے ایک منٹ کے اندر, تو یہ بہت تیزی کے ساتھ ہماری آنکھ جھپک رہی ہوتی ہے جو ہمیں اس کی فیلنگ نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ایک پریکٹس کے اندر ایک چیز ہے. لیکن جب ہم کسی چیز کو کنٹینیو دیکھتے ہیں, اسپیشلی جب آپ کو پکچر دیکھتے ہیں, کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں یا ایسی چیز یا ایسا کام کر رہے ہوتے جس کے اندر بہت زیادہ انوالومنٹ ہے اور ایک پورا ایک منظر ہے اور آپ کی پوری توجہ اس پہ چلی جاتی ہے کہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا, تو یہ آپ نے دیکھا اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی, وہ سنا ہے آپ نے اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی, یعنی ہم آنکھیں ایسی پھاڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ جھپکنے تک کی ہم کو وہ نہیں ہوتی, نہیں آنکھ جھپکنا بھی ہم اس کو روکتے ہیں, وہ روکنا بھی ایک لاشعوری طور پر ہوتا ہے, لیکن وہ آپ ہماری چیز اتنی اس میں انوالو ہو جاتی ہے کہ ہم آنکھ جھپکنے نہیں جھپکتے اور یہ مطلب نظریں جو پلک ہے وہ جھپکنے میں رہ جاتی ہے. اس سے آنکھیں کمزور ہونے کے سمجھے کہ یہ مراحل شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ اسپیشلی یہ چیزیں جو ہیں. اچھا پھر یہ ہوا, پھر اس کے اندر سے جو ویوز نکلی, شوائیں نکلی ہیں, الیکٹرانک ویوز جو نکلتی ہیں, برقی شوائیں نکلتی ہیں, یہ آنکھوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ آئی ٹیسٹ کرنے کے لیے جو میرا خیال ہے شاید آپ کو ایکسپیرینس ہوگا, جو آنکھیں ٹیسٹ ہوتی ہیں تو ٹیسٹ کے لیے جب ایک بار اگر کوئی سی شعاؤں کے ذریعے آنکھیں ٹیسٹ ہوگی تو ڈاکٹر بار بار نہیں کرے گا, ڈاکٹر ڈسٹینس دے گا کہ بار بار آنکھوں کی طرف یہ جائیں گی. ایون کہ آپ ایکس رے کرانے چلے جائیں, آپ دیکھیں ایکس رے سے ویوز نکلتی ہیں, یا بار بار آپ کو یہ ایکس رے نہیں ایڈوائز کرے گا کوئی بھی میڈیکل, کیونکہ اس سے ویوز نکلتی ہیں
جو خطرناک
ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک اندر جا رہی ہے جسم کے اندر اور وہ اپنا ایک ریزلٹ نکال کے دے رہی ہیں, وہ اور ہمارے بدن کے اندر بہت ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو جب سے یہ الیکٹرانک چیزیں آئی ہیں, پھر اے سی کا ہمارا جو کثرت استعمال اور اے سی پھر پردوں کا ہمارا استعمال, دیکھیں جیسے ہم پچھلی بیماریوں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایکسرسائز ختم ہوئی, کھانا جو نارمل تھا وہ ختم ہوا, اور بیمار کرنے والا کھانا شروع ہوا, اور صحت پانے والی چیزوں کو بریک لگایا گیا. جب یہ ساری چیزیں جمع ہوئیں تو ہسپتال میں بیڈ خالی نہیں ہے, کلینک میں ڈاکٹر فارغ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو چیزیں تھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, پھر انشاءاللہ ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. لیکن لاجک کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بیس کو اگر آپ باقی رکھیں گے, بنیاد کو باقی رکھیں گے, تو ہماری یہ صرف مدنی کلینک کو ایڈورٹائزمنٹ لینے کا تو ہم نے سلسلہ شروع نہیں کیا. ہم تو چاہیں گے یہی کہ آپ مطلب کہ آپ کو مشورے بھی ملیں, لیکن جو بنیادی وجوہات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں. روحانی علاج بھی آپ کو بتایا جائے گا, آپ کو حکیمانہ علاج بھی بتایا جائے گا, آپ کو گھریلو علاج بھی بتایا جائے گا, آپ کو میڈیکل علاج بھی بتایا جائے گا, لیکن سارے علاج کرنے کے بعد بھی آپ کھڑے وہیں کے وہیں ہیں جو آنکھوں کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ دوائیں جو ہیں وہ پروپرلی صحیح معنوں میں اثر انداز نہیں ہوں گی. تو پہلے تو آپ یہ عزم کر لیں جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ عزم کر لیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو اس کے غیر فطری استعمال سے بچانا ہے. ان نیچرل یوز کو آپ نے ڈیفینیٹلی ختم کرنا ہے, تب جا کر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ, کیونکہ آنکھیں جب کمزور ہوئی ہے نا تو ان کا مضبوط ہونا بھی ثابت ہے. خود مجھے امیر علیہ سنت کا پتا ہے, امیر سنت کی عمر مبارک اللہ ان کو سلامت رکھے 67-68 تک ہے, لیکن آپ کی قریب کی جو نظر تھی, آپ کی قریب کی نظر تھوڑی کمزور تھی, لیکن ایج کے ساتھ جہاں نظر کمزور ہوتی ہے, آپ کی ایج کے بڑھنے سے آپ کی نظر کی جو کمزوری تھی وہ دور ہوئی ہے. اس میں روحانی علاج بھی ہے, آپ نے طبی علاج بھی رکھا تھا, جو معجون وغیرہ جو پاؤڈر وغیرہ جو ہے وہ ساری چیزیں, پھر اس میں وہ قرت اشد ان محمد رسول اللہ جو ہم انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں یہ بھی ہے, اور قرت عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس طرح کی دعائیں ہیں. پھر نماز کے بعد پڑھنے والی جو 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھنا ہے یہ ہے, انشاءاللہ یہ آپ کو بتایا جائے گا. اسی طرح آیت الکرسی میں ولا یعودہ حفظہما یہ یہاں تھا 11 مرتبہ یہ پڑھنے کا ہے. تو یہ بہت ساری روحانی چیزیں چلتی رہیں, اچھا طبی حوالے سے بھی کچھ چیزیں چلتی رہیں, ساتھ ہی ساتھ احتیاط چلتی رہی. یہ سب چیزیں جب جمع ہوئی الحمدللہ آنکھوں کے پرابلم کو دور ہونا ثابت ہے, میڈیکل میں بھی ثابت ہے, میری خود میں آئی وٹنس ہوں کہ یہ ثابت ہے. تو یہ چیزیں جو میں نے ابتدان آپ کو بیان کی ہیں, یہ جو ہمارے مدنی منع مدنی منیاں جو ہیں جو کارٹونوں کے پیچھے اور طرح طرح کی چیزوں کے پیچھے موبائل کے پیچھے پاگل ہیں, پلیز آپ اپنی آنکھوں پر رحم کریں. آپ ابھی چھوٹے ہیں بیٹو, ابھی آپ بچے ہو, آپ کی آنکھوں کی جو اندر کی جو چیز ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے, ان کے اوپر طاقت پریشر پڑے گا, ان کی طاقت سے زیادہ بیٹا ان چیزوں پر بوجھ پڑے گا, آپ کی آنکھیں جلدی کمزور ہو جائیں گی. اور پھر آگے جا کر آپ ابھی بچے نا چشمے پہننے کو پسند کرتے ہیں, لیکن بیٹا جب چشمہ مستقل لگتا ہے نا تو بچے پھر اس کو چشمہ دور رکھ دیتے ہیں, تو بہت سارے اس پہ پرابلم ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں. تو میں نے اس کی کچھ بنیادی جو باتیں ذہن میں تھیں وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ ویڈیو سوالات ہیں
جی,
ہیں سوری سوالات ہیں وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں.
قابل محترم ڈاکٹر صاحب, میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آج کل تو ویسے نظریں تقریباً ہر تیسرے بندے کی ایک نظریں کمزور ہیں, لیکن جو پیدائشی بچہ ہے جس نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے تو اس کی نظر کیوں کمزور ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟
پیدائشی طور پہ تو نظر کمزور ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ جو دوران حمل جو والدہ کی خوراک ہے
اس میں
کچھ کمی بیشی ہوئی ہے, جس میں ہم بارہا کہتے ہیں کہ خوراک کے اوپر خاص طور پہ زور دیں, تو وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. دوسرا
اس میں جیسے رخ صاحب بتا رہے ہیں دوران حمل, اگر وہ خواتین جو ڈورنگ پریگنینسی اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, کسی اس طرح کی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو لیگلی الاؤ نہیں ہے, اس طرح ان کے جو بچے کے جب پیدائش ہوتی ہے تو
کسی نہ کسی حصے پر وہ اندھاپن سائڈ افیکٹ کرتی ہے, تو اس میں آنکھ بھی اسی میں شامل ہے.
بالکل, تو یہ ایک مین وجہ یہی ہوتی ہے زیادہ تر, کہ ایک تو جو ڈائٹ پیٹرن ہے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان میں, کیونکہ بیسیکلی آنکھ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر وائٹامن اے وغیرہ کی وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے, وائٹامن اے اسپیشلی وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ سلسلہ ہے کہ ہمیں تو وائٹامنس کے بارے میں نہیں پتا تھا, وائٹامن اے تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں اگر یہ لٹریٹ کریں, ان کو جو سمجھائیں کہ آپ کو یہ کھانے میں یہ چیزیں لینی چاہیے, تو میرے خیال میں یہ کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں, آپ شہر کے اندر تو شاید یہ چیزیں سہولت مل جاتی ہے, لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں جیسے گاؤں ہیں دیہات ہیں وہاں پہ جو ہے ایسا سلسلہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا, یہ زیادہ تر کمپلینز زیادہ تر وہاں پہ ہوتی ہیں, باقی شہر کے اندر اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک تو مناسب تو نیوٹریشنل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتی ہے, پلس یہ ہے کہ کیئرنگ ہو جاتی ہے, پھر ڈاکٹر سے وزٹ ہوتے ہیں پراپر, اور اگر اتھرائز کوئی سینئر ڈاکٹر ملتا ہے تو ایک سب پراپر گائیڈنس بھی ان کو مل جاتی ہے, تو یہ ان سے آسانی ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ ڈائٹ کا پیٹرن جو ہے وہ اپنا بہتر رکھے,
بنیادی ماں کی غذا پر خیال رکھے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے پاس مریض بھی ہیں, پیشنٹ بھی ہیں جو آنکھوں کے حوالے سے اگر آ جائیں تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ کو دیکھ بھی لیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم, تشریف لائیے, کال چلائیے.
میرے بھتیجے ہیں, دو بھائی تھے, ایک عمر 10 سال ہے, ایک کی عمر 4-5 سال ہے. تو مغرب کے بعد ان کو نظر نہیں آتا, جب لے ہو جاتا ہے نا تو میرے کو نظر ہی نہیں آتا بچوں کو. اس کے بارے میں علاج پوچھنا تھا, برائے مہربانی کر رہا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال چلائیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت, میں ہند سے عبد الروف بول رہا ہوں, ہند بریلی سے. یہ مدنی کلینک سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. دعوت اسلامی جو ہے وہ دینی دنیاوی تعلیم تو مطلب سکھاتی ہے. الحمدللہ اب جو ہے بیماری کے متعلق بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہت فائدہ مند جو ہے باتیں سکھاتی ہے الحمدللہ. حضرت, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آنکھوں میں مطلب ہمیں کتنا کم سے کم, زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم کتنا ٹی وی دیکھنا چاہیے جو ہماری آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک رہیں, اور مطلب کس طریقے سے اس کے لیے جو بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں فاصلے کا بھی امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے, شاید 5 فٹ رکھیں,
کم و بیش 6 فٹ ہے, اتنے ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے
تقریباً 6 فٹ کا آپ فاصلہ رکھیں, کہ اتنی دور سے دیکھیے, اور اب کتنی دیر تک دیکھیے تو پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز اوور لمٹ جاتے ہیں تو وہ اثر انداز ہو سکتی ہے. مگر یہاں یہ ضرور عرض کر دوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ اگر ٹی وی کی اسکرین دیکھنے سے اگر آنکھ خراب ہو سکتی ہے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسی ٹی وی کے ذریعے گناہ دیکھنے سے ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھی بھری جا سکتی ہے. تو جس طرح ان آنکھوں کو دنیاوی بیماری سے بچانے کی ہمیں تدبیر کرنی ہے, اسی طرح ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی بھی تدبیر کرنی ہے. اگر توبہ کیے بغیر ہم مر گئے, اللہ ناراض اور اس کے پیارے ابھی روٹ گئے, تو ان آنکھوں کی کمزوری آپ کے سامنے ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کتنی کمزور ہوتی ہیں. اگر کسی کی آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلائی پھیر دی جائے یا اس کی آنکھ کے اندر کیل ٹھوک دیے جائیں, اس کا تصور بندے کو کرنا چاہیے, اور ایک مسلمان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ قبر کا عذاب یہ حق ہے, اور ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کے کیے گئے گناہ یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں پھنسا دیں. تو اللہ کہہ رہے کہ ہم ہماری آنکھوں کو آخرت کی پریشانی سے بھی اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے, ہمارے اس کو ہر ہر بدن کو, اور دنیا میں بھی ہماری آنکھیں اور آنکھوں کا نور سلامت رہے. تو کتنی دیر تک دیکھنا چاہیے یہ بتا دیں.
یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سب, یہ جتنی دیر دیکھ سکتے ہیں. اب یہ تو ہم تو مدنی چینل دیکھنے کی ہی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ.
دیکھتے رہیں گے, مدینہ ہرا ہرا ہے, سب سبز ہے, مدینہ مدینہ, مکہ مکہ ہے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہی ہوتا رہے گا.
صحیح
جی.
ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے وہ دو پیشنٹ انہوں نے بتایا نائٹ بلائنڈنس کے, اس پہ ابھی وٹامن اے کے اوپر ذرا.
اس میں بات وہی آتی ہے کہ نائٹ بلائنڈنس, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وٹامن اے جو ہے اس کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے بیسیکلی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں بچوں میں, خاص طور پہ یہ نائٹ بلائنڈنس.
اب جیسے ان کے دو پیشنٹ بتائے, ایک کے 4 سال ہے اور 10 سال ہے, اب نائٹ بلائنڈنس تشخیص کہتے ہو, رات میں ان کو دھندلا دکھتا ہے یا دکھتا ہی نہیں ہے؟
جو انہوں نے بتایا وہ تو یہ کہا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا ہے بقول ان کے, ڈاکٹرز کو چیک کروائیں. اس میں جو اگر ڈائٹ وغیرہ لیں گے تو یہ کلیئر میرے خیال میں بہتر ہو سکتا ہے, بالخصوص جو کلیجی وغیرہ جو ہے اگر اس کا استعمال کریں گے تو اس میں ایک اچھا وٹامن اے ملتا ہے آدمی کو, وہ استعمال کریں گے تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے, اور کلیجی ایزیلی اویلیبل بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں اگر یہ ڈائٹ کو خیال رکھیں گے اور اپنے فزیشین سے مشورہ بھی کر لیں گے کہ کس حد تک بیسیکلی یہ پرابلم ہے.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو جتنے وٹامن سی کا بھی بہت زیادہ اچھا رول ہے آنکھوں کی بیماریاں دور کرنے کے اندر, یہ سٹرس فوڈ یعنی اورنجز وغیرہ ہیں, یہ بھی بہت فائدہ مند ہیں. کچھ جیسے پستے ہیں, اخروٹ ہیں, اور یہ بادام وغیرہ جو بچوں کو کھلائے جاتے ہیں, اس کے اندر بھی کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں, اومیگا 3 فیٹی, یہ بھی آنکھوں کی جو اسکن ہوتی ہے اس کی گروتھ یعنی ریٹینا کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تیسرا جو لوبیا وغیرہ ہوتا ہے,
इसके अंदर जो केमिकल होता है बायोफ्लेविनाइड जो एक जिंक होता है, जिंक जरूरी होता है जो आंख का जो पर्दा होता है उसका इमेज बनाने के लिए, ये इसके अंदर मौजूद होता है लोबिया के अंदर। और ये आगे चल के जो ओल्ड एज के अंदर जिनको बीमारी हो जाती है नजर कमजोर होने की, रेटिनल डिटैचमेंट जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिंक का तो खैर हमारी ओवरऑल बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जो है जिंक की तरफ ध्यान होता नहीं है, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान जाने लगा लोगों का, तो जिंक का तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है, हमारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। तो आंखों के अमराज के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, इसमें एक तो मोटी मोटी हमने बातें की हैं, तो वो जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो बिलखसूस अगर आंखों में हम देखते हैं तो आंखें हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनको देख के हम मुख्तलिफ बीमारियों का अंदाजा कर सकते हैं सिर्फ आंखें देख के। अब मिसाल के तौर पर एक कॉमन सी कंप्लेन होती है तकरीबन घरों में, आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं।
सही,
बहुत कॉमन कंप्लेन होती है, हमारे पास क्लिनिक्स में ही पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब हल्के पड़ गए आंखों के। अब जिनको हल्के पड़ते हैं सबसे पहले तो वो ये देख लेंगे उनका अपना रूटीन क्या है,
हल्के
यानी गहरा हो जाता
है,
काफी गहरा हो
जाता
है, तो वही कहते हैं हल्के पड़ जाते हैं। अब वो अगर उसको ये नोट कर लेंगे उनका बेसिकली रूटीन क्या है, सोने का उठने का रूटीन क्या है, अगर वो एक प्रॉपर नींद लेते हैं, सही तरीके से नींद लेते हैं, खुराक और पानी की मिकदार सही लेते हैं, तब तो फिर अगर ये प्रॉब्लम होता है तो फिर अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये एक फिर दूसरी डिजीज है, थायराइड की बीमारी होती है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी जो चीज होती है आंखों में से हम पहचान सकते हैं, जैसे आंखों का कलर होता है, आंखों का कलर नॉर्मली हमें जो हमारा एक ब्लैक स्पॉट होता है और एक व्हाइट स्पॉट होता है, ठीक है ना, सफेद होता है, अगर हम उसको देखते हैं तो उसका अगर कलर चेंज मिलता है, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा येलोइश मिलता है, पीला मिलता है, ठीक है, तो अब आप फौरन आपकी जो तशखीस जाती है ना वो जहन में जाता है पीलिया की तरफ, यानी कि आपने सिर्फ आंख देख के पता चल गया आपको पीलिया, आपको टेस्ट की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आंखों की इस तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। तीसरी चीज जो होती है आंखों में मिसाल के तौर पर सोजिश वगैरह हो गई है, आंख सुर्खी आ गई है, रेड पना आ गया, अब वो सुर्खी किस वजह से आ गई है, कोई चोट लग गई है, कोई चीज अड़ गई है, कोई चले गई है जिसकी वजह से आ गई है, अगर वो चीज है तो वो तो नॉर्मली आप वॉश वॉश करेंगे उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसका जैसे उमूमी तौर पे होता है तो उसकी वजह से भी आंख बहुत ज्यादा लाल होती है, तो आपने डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए और उसके हिसाब से उसकी अद्वियात को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसी तरह अभी जैसे लास्ट टाइम हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि आंखें खुश्क होने की भी शिकायत बहुत मरीज करते हैं, और अक्सर मरीज वो होते हैं जिनको देर तक टीवी देखने की आदत होती है,
टीवी और देर तक कंप्यूटर इस्तेमाल,
मतलब स्क्रीन यूज करने की,
स्क्रीन यूज,
क्योंकि एक कंटिन्यूसली आप वो देख रहे होते हैं, वही आंख ब्लिंकिंग वाली बात है कि आंख को झपकता तो है ही नहीं आपने, तो वो ड्राइनेस पैदा हो जाती है।
इसको डॉक्टर साहब ये केराटो कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, ऐसा इसके अंदर जो आंख की सफेदी का एरिया होता है ये सूखने लग जाता है, और ये लॉन्ग टर्म में आगे जाके जो है नाबीनी यानी नजर कमजोर तो खत्म, बिल्कुल अंधापन की तरफ ये ले जाने का रिस्क होता है।
अभी आपने कोई जेनिक क्या नाम इस्तेमाल किया था,
ये केराटो कंजंक्टिवाइटिस,
इससे थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था कि उसकी वो एक बीमारी का नाम लिया आपने,
किस हवाले,
जिंक,
जिंक जिंक
ये नॉर्मल,
जिंक क्या, जिंक के वो मेटा वो है केमिक वो है, मादनियात है
वो क्या है,
मादनियात है बेसिकली, मादनियात है जो
क्यों से मादनियात तो बहुत सारी है डॉक्टर,
जैसे आयरन होता है,
ये
इस तरह को
जिंक एक
वेराइटी होती है जो सब्जियों वगैरह में भी मिलती है, जैसे ये मैंने बताया था लोबिया, इसके अंदर मिलता है जिंक, लोबिया अगर सब्जी जो
खाने, ये एक विटामिन है,
सही,
जिंक
मिनरल बोल सकते हैं,
मिनरल बोल सकते हैं, मादनियात बेसिकली कहा जाता है उर्दू में, हम मादनियात कहते हैं उसको, लेकिन ये जिस्म का एक अहम जूस है जो हमारे को जरूरत पड़ती है,
जिंक,
जिंक
उसका जिंक नाम ही,
जिंक नाम ही,
जिंक की नाम है,
जिंक ही नाम है उसका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा दूसरी
बेचारे कितनी आप बेचारे को कुछ मौका ही नहीं दे पा रहे हैं,
नहीं आज तो बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास, एनिमेशन भी है, कुछ रिसर्चेस भी हैं।
जी
डॉक्टर साहब ने जैसे इरशाद फरमाया था कि विटामिन ए इसमें आंखों के लिए बहुत मुफीद होता है, आड़ू इसके अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, और डॉक्टर साहब ने जैसे इरशाद फरमाया कि विटामिन सी भी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो ये गाजरों में पाया जाता है, तो अगर इसको इसको इस्तेमाल किया जाए, और फिर इसी तरह जो दूध पिलाने वाली माएं होती हैं अगर ये इसको इस्तेमाल करें तो इसका फिर फायदा बच्चों को पहुंचेगा,
انشاءاللہ.
آڑو کھلانے سے آنکھوں آڑو آنکھوں کے لیے مفید
مفید اس میں
گاجر آنکھوں کے لیے مفید ہے
پالک بھی مفید ہے
پالک بھی مفید ہے
گرین جتنی بھی ہری سبزیاں وہ ساری
کھائیں بچے
صحیح
بچے کھائیں بڑے کھائیں سب کے لیے مفید ہوگا.
اچھا اس میں ہری سبزی کھانا اور ہرا رنگ دیکھنا دونوں آنکھوں کے لیے مفید ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ
کیا بات ہے اگر سر پر سب سبز ہو دیکھتے رہے سب 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 سر پر سبز امامہ ہو سر ہی سر سبز ہو تو کیا بات ہے مدینے کی.
صبح کے ٹائم جب آپ عموماً واک کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی لان وغیرہ کا ترجیح دیتے ہیں کہ وہاں جائیں کیوں ریزن کیا ہے گرینری زیادہ ہوتی ہے
گرینری
ہری گھاس ہوتی ہے ہرے پتے ہوتے ہیں تو وہ ہماری بینائی پہ بہت ڈائریکٹلی افیکٹ پڑتا ہے.
سب اس میں نا وہ کشش ہے سبز
بالکل
خوش چیز ہے نا
جی جی
ایک ہیپینیس ہے سبز کے اندر.
گھریلو علاج کتاب میں شیخ طریقت امیر السنت نے یہ نقل فرمایا کہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں. نمبر ایک قبلہ رخ بیٹھنا, نمبر دو سوتے وقت سرما لگانا, نمبر تین سبزے کی طرف نظر کرنا, اور نمبر چار لباس کو پاک و صاف رکھنا.
ماشاءاللہ دیکھیے کتنی پیاری باتیں ہیں. یہ چاروں چیزیں اللہ کرے کہ ہمیں اختیار کرنا نصیب ہو جائیں. تو ڈاکٹر صاحب مریض بھی ہیں اور کیا کیا ہیں آج
اینیمیشنز بھی ہیں اور مدنی گلدستہ بھی وفا کا
ڈاکٹرز کے تاثرات بھی
تاثرات بھی
پہلے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں پھر ڈاکٹر کے تاثرات لیتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے اینیمیشن سے وہ دیکھتے ہیں
گھریلو
علاج بھی آ جائے گا ان شاء اللہ.
السلام علیکم
کیا نام ہے
آپ
کا؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ بھائی, غلام مصطفیٰ بھائی کیا ہوا آپ کو, کیا پرابلم ہے؟
کالے پانی کی شکایت ہے.
کالے یہ تو آپ نے علاج وہ ڈائگنوسس بتا دی تشخیص بتا دی آپ کی تکلیف کیا ہے کس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس آنا پڑا؟
اصل میں یہ کالا پانی کیسے ہوا اس کے بارے میں
کالا پانی تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو کالا پانی ہو گیا
جی
مگر وہ کیا چیز ہے تھی جس کی وجہ سے
ڈاکٹر کے پاس جانا
پرابلم کیا ہے؟
یہی وہی میں بتا رہا تھا کہ تقریباً آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے اچانک میں نے اپنے ایک آنکھ پہ آنکھ رکھا تو دوسرے سے مجھے بہت ہی کم نظر آنے لگا, بالکل نہ نظر آنے کی طرح تھا. تو میں گھبرا گیا, پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا تو ڈاکٹر کی مختلف آرا تھی. بعضوں نے کہا کہ وہ کالا پانی ہو سکتا ہے, بعضوں نے کہا کہ وہ دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آخر میں یہی ہوا کہ وہ کالا پانی ہو چکا. اور یہ کیسے ہوا اس کے بارے میں کوئی اچانک ہی مجھے یہ سمجھ میں آیا.
کالا پانی گلوکوما.
گلوکوما
ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف آپ کو یہی ایک فیلنگس آئی تھی شروع کے اندر کہ آپ کی آئی سائڈ ویک ہو گئی, آپ جو ہے کمزوری اس میں آ گئی, صرف یہی آئی تھی یا اور بھی کچھ ایسا محسوس ہوا تھا؟
اس میں تو کافی عرصے سے اس میں پرابلم تھی, بیماری تھی.
آنکھ میں درد محسوس ہوتا تھا؟
اکثر درد ہوتا تھا اور ڈاکٹر سے مسلسل میں کانٹیکٹ کرتا تھا.
آپ درد کے حوالے سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے؟
درد ہے, خارش ہے, جلن ہے, یہ ساری چیزیں ہوا کرتی
آنکھ میں.
جی جی.
تو کبھی آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں گئے؟
یہ آئی اسپیشلسٹ ہی کے پاس کہہ سکتے ہیں, کلینک اور یہ جو ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں جاتا تھا.
صحیح. تو پھر انہوں نے کیا آپ کو فرمایا؟
تو انہوں نے یہی کچھ میڈیسن دیے تھے اور کہا تھا کہ اس کو یوز کریں اور آپ کی جو آئی ہے ابھی جو روشنی ہے ہو سکتا ہے یہ برقرار رہے, لیکن وہ برقرار نہیں رہی.
اچھا جو چشمہ آپ کو لگا یہ اسی دوران لگا یا پہلے سے لگا ہوا تھا؟
یہ پہلے سے لگا.
پہلے سے مطلب آئی سائٹ شروع سے بھی؟
جی.
کتنے عرصے سے آنکھیں کمزور ہیں آپ کی؟
آنکھیں تو کافی 14-15 سال
سے. تو دونوں آئی سائٹ ویک ہیں؟
نہیں, ایک سے تو میں صحیح دیکھ سکتا ہوں, دوسرے سے پرابلم.
ایک 6x6 ہے آپ کی پوری ہے 100%؟
جی جی.
ٹھیک ہے. مطلب یہ ایک طرف گلاس جو ہے آپ کا زیرو کا لگا ہوا ہے؟
ہاں جی جی.
دوسری طرف آپ کا؟ ٹھیک. اچھا اس میں یہ بتائیے کبھی آنکھ سے پانی وغیرہ کی شکایت تو نہیں ہوتی؟
جی پانی کی بھی شکایت.
کس وقت کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس وقت پانی کی شکایت ہوتی ہے آپ؟
فی الوقت تو نہیں ہے, پچھلے دنوں ہوئی تھی. وہ خاص وقت تو کوئی نہیں ہوتا, بس یہ کہ ابھی جس طرح جلن ہے, خارش آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, تو بس یہ خارش ہوتی ہے جلن, تو پھر اس کے بعد جو پرابلم.
ٹھیک.
آپ کی فیملی میں کسی کو اس طرح کا ہوا ہوا ہے؟ والد والدہ؟
بڑے بھائی جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں.
صحیح.
والی صاحب ٹھیک تھے، والدہ ٹھیک تھی، لیکن دیگر بھائیوں میں تقریباً ویک ہیں آنکھیں.
یہ اس لیے پوچھا کہ جن فیملیز کے اندر سب اس طرح ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ہسٹری آ جاتی ہے، ان کے آگے بھی یہ جا رہا ہوتا ہے. اگر جیسے آپ کو ہے تو پھر آپ کے جو بچے ہوں گے ان میں آپ کو ان چیزوں کا احتیاط کرنی پڑے گی. اب جیسے یہ کالا موتیا ہے،
ٹھیک ہے،
اب اس یہ جو کالا موتیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آنکھ جو ہوتی ہے فرنٹ سے جو کالا رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پانی ہوتا ہے بیسکلی. وہ انشاءاللہ بھی اینیمیشن ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے. یہ پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جب وہ مقدار بڑھ جاتی ہے تو انٹرا آکولر پریشر کہلاتا ہے، وہ گلوکوما کالا موتیا بولتے ہیں. وہ پریشر جو ہوتا ہے جو نس ہوتی ہے جو پردہ ہوتا ہے اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے. جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو دکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ عمل ایک ساتھ ہی نہیں ہوتا، بہت گریجولی ہوتی ہے، آسان ایک دم سے نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ یہ شروع ہوتا ہے. اس کی علامتیں بھی ہوتی ہیں.
ڈاکٹر نے پوچھا تھا کہ آپ کو کوئی چوٹ لگی، چوٹ کی بنا پہ بھی انہوں نے کہا تھا یہ ہو سکتا ہے آپ کو، یا پھر کوئی میڈیسن آپ نے مستقل کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو یوز کیا تو اس کے یوز کرنے کی بنا پہ.
جیسے آپ نے بتایا فیملی ہسٹری، ہسٹری تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ہسٹری میں پرومیننٹ ہے، تو اس میں آپ کو یہ بہت ارلی آپ ایگزامینیشن پہ اگر آپ چلے جاتے ہو تو ممکن ہے مزید بچت ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی ٹریٹیبل ہے، علاج ہو سکتا ہے.
اچھا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو شکایت تو نہیں ہوتی، کسی اور بیماری میں شکایت تو نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ قبض وغیرہ کی شکایت ہو کوئی؟
یہ تو کبھی کبھار اس کا بھی ہوتا ہے.
اب جیسے آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جیسے آپ کیا احتیاط شروع میں کر لیتے تو یہ شاید بچت ہو جاتی؟
شروع میں چونکہ میں نے عرض کیا کہ اچانک ہی میرے سامنے یہ چیز آئی، ایک ہوتا ہے مستقل طور پہ، یہ کہ اب بیماری مستقل رہی ہے، ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتا رہا ہوں تو اب کیسے ہو گیا، اب یہ ہو سکتا ہے کہ چوٹ لگنے کی بنا پہ ہو چکا.
چوٹ لگی تھی؟
ہاں ایکسیڈنٹ تو ہوا تھا.
اچھا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا. ویسے یہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ باتیں بہت غور طلب ہیں کہ یہ جو ہم پیشنٹ جو لاتے ہیں مریض کو، ظاہر ہے کہ مریض کا علاج تو اپنی جگہ پہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہی ہیں، لیکن اس میں آپ اور ہم سب کے لیے یوں سمجھے کہ ایک رہنمائی چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کی ہسٹری تھی یا نہیں تھی. اب جیسے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ اب جیسے کہ کالے پانی کی جو ان کو شکایت آئی ہے، تو اب انہیں احتیاط کرنی ہے ان کے آنے والی جنریشن کے لیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنے والی جو جنریشن ہے، جو ان کی اولاد ہے، اس کے اندر یہ پرابلمس نہ آئیں. تو وہ احتیاطیں ان کو ڈاکٹر صاحب سے لے لینی چاہیے. تو آپ کے اندر بھی اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گھر کے اندر تو اس کو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیا جائے، یعنی اس کو ایزی نہ لیں کہ مجھے ہو گیا تو میری اولاد، مطلب یہ بعض اوقات ایسی پرابلمس بیسیکلی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے.
سب یہ کہ ارلی سٹیج پہ اگر ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا جائے اور اچھے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا جائے تو بھی اس سے کافی.
پیسہ بچانے کے لیے کمزور ڈاکٹر کو نہ دیکھیں، آنکھ بچانے کی طرف دھیان دیں.
جی
آنکھ بچ جائے گی تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شروع سے ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے چلے آ رہے ہیں کہ علاج کے معاملے میں غفلت کو نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ان مدنی پھولوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. حضور خلیل بھائی آپ کچھ بیان کریں، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے تاثرات بھی چلاتے ہیں.
جیسا کہ کالے موتیے کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی، میرے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 34 پر ایک علاج، روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، آنکھوں کے سفید اور کالے موتیے سے حفاظت کا روحانی علاج. بہت ہی آسان علاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگائیے. یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے، انشاءاللہ عز وجل بینائی کی کمزوری دور ہوگی، نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت
کر کے بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شہادت کی انگلی بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھا، اور 3 مرتبہ
اس میں تعداد تحریر نہیں ہے مگر یہ 2-3 بار ایک طاقت
کر لیں.
جی
ٹھیک
ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ
درود شریف پڑھ لے ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام قسم کے جسمانی روحانی امراض سے محفوظ و مامون فرمائے. سلسلہ جاری و ساری ہے, کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اور سفر کے حوالے سے آج ہمارے سلسلے میں مدنی پھول جو ہیں وہ شامل ہیں. جی حافظ صاحب قبلہ, اب آپ دیکھیں آپ کی مجھے بات یاد آ جاتی ہے جب آپ کو حافظ کہتا ہوں, بعد میں یاد آتی ہے, پہلے یاد آئے
نہیں. اب تو میرا خیال ہے کہ اس پر
ضائع و شائع ہو گیا,
ساتھ ہو چکا ہے.
اچھا چلے ٹھیک ہے جی ارشاد. اچھا بات کیا یاد آتی ہے ناظرین تجسس میں لے جائیں گے, فرید بھائی بھی یوں دیکھ رہے ہیں جیسے یہ بھی تجسس میں ہو, کیا یاد آتا ہے اس کو, لوگ ہمارے بڑے تجسس بھی کرتے ہیں. چلے میں بتا رہتا ہوں اس راز کو جو ہے افشا کر دیتے ہیں, ڈسکلوز کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے پنجابی فریز میں جو نابینا اس ٹائم میں ہوتے ہیں ان کو حافظ صاحب کہتے ہیں, تو عام طور پہ اب کسی کو بولا یار آپ صاحب نے, تو اس سے بندہ یوں سمجھے شاید یہ نابینا اسلامی بھائی ہیں, بعض وقت یوں بھی ہوتا ہے نا. تو حافظ صاحب تو ہمارے ماشاءاللہ بینا ہیں, اور اللہ پاک کی رحمت سے جو بینا نہ ہو اس کو بینا کر دیتے ہیں, اس میں بھی ایک بات ہے. اب اس بات کو آپ رہنے دیں, یہ پھر جس دن بینا کر رہے ہوں گے اس دن میں بتاؤں گا انشاءاللہ کیسے نابینا بینا کیسے ہوتا ہے. اللہ پاک کرے, پیر اتار کا فیضان ہے سبحان اللہ. کھالے میں جو پانی ہوتا ہے یہ دریا سے ہی آ رہا ہوتا ہے, کھالے کے اندر کیا دریا میں سے پانی بند کھالا بند بلب میں روشنی, یہ مدنی چلنے کی لائٹیں ہیں, روشنی بجلی ہے تو روشنی ہے, بجلی نہ ہو تو لائٹ لاکھ روپے کی بھی ہو کروڑ روپے کی بھی ہو کیا فائدہ ہے اس لائٹ کا. گھڑی ڈائمنڈ گھڑی میں لگے ہوئے ہوں جب تک سیل اس میں نہیں ہوگا ٹائم نہیں بتائے گی, گھڑی کا کام نہیں کرے گی, سیل ڈلے گا تو ٹائم بتائے گی. تو یوں ہی چاہے مطلب قبلہ حافظ صاحب ہیں, عدنان بھائی ہیں, میں ہوں, ایکس وائی زی جو بھی ہیں, تو یہ فیضان امیر السنت ہے, یہ صدقہ ہے پیر اتار کا. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں ان کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے, اور ان کے دامن کرم سے ان کی آل اولاد کے ساتھ ہمیں وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر آخرت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چونکہ ان سے ایک دوستانہ بھی ہے, تو ہم ویسے بھی ان کو حافظ صاحب کہتے تھے, تو چشتی صاحب بھی کہتے ہیں, حافظ صاحب بھی کہتے ہیں, مجھے یہ کیا کہتے تھے, یہ اگر ان کا دل کرے گا تو بتائیں گے, نہیں دل کرے تو نہ بتائیں. بارہ جی آپ صاحب مدنی پھول جاری و ساری فرمائیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاتم وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا طریقہ مبارک تھا, جب بھی سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے تو سفر سے پہلے دو رکعت ادا فرمایا کرتے تھے,
سبحان اللہ.
اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تشریف لے جانا ہوتا وہاں پہنچ کر بھی آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ دو رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. تو کاش ہمارا بھی ایسا ذہن ہو کہ جب بھی سفر کی سعادت حاصل ہو, جب بھی کہیں سفر کرنے کا ارادہ ہو, تو اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن, ابتدا میں بھی سفر کی برکت ہوگی اور آخر کے اندر بھی جو ہے وہ برکت شامل حال رہے گی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو سفر کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے. جو اہم قافلے ہوا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کے, یا جب مختلف مارکوں میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے, تو آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو سفر کرنا پسند فرمایا کرتے تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب کوئی سفر کر کے آتا آپ کے پاس اور پھر جب رخصت ہونے لگتا, تو آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے کچھ دور پیدل ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ دور تک چلتے رہے اور گفتگو فرماتے رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ, تو یہ بھی مطلب ایک مہمان کی عزت افزائی بھی ہے اس کے اندر, اور ایک محبت کا اظہار بھی ہے جو آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مختلف انداز میں کیا کرتے تھے. اگر رات میں نہ ہو سکے, اچھا سفر رات میں بھی آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے کہ رات میں سفر, اور خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سفر رات میں اختیار کیا کرو کہ رات کو زمین سمیٹ دی جاتی ہے, لپیٹ دی جاتی ہے, جلدی کے ساتھ جو ہے وہ سفر ہو جاتا ہے. تو جس سے ہو سکے ان سنتوں اور ان آداب کو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان طریقوں کو جس سے ہو سکے اور مطلب معاملات اگر بے ترتیب نہ ہوتے ہوں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے تو بندے کو چاہیے کہ ان پر عمل کرے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے ہم اسی کے مطابق عمل کریں. تو اس کے اندر دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے آخرت کے اندر بھی
ہم
بھلائی
کو ہے وہ عزیز جسے آئے تو عزیز.
واہ.
ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند.
سبحان اللہ. تو عاقد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب تھے صحابہ کرام علیہ مردوان وہ بھی آپس میں جب سفر کیا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ مبارک تھا اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اسی طرح جب کوئی عزیز سفر پر جانے لگے تو اسے دعا کے لیے کہنا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ عمرہ کرنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا کہ جو صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا. تو یہ مطلب انتہائی محبت اور اس کا اظہار تھا قید و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عزیز و قارب کو اپنے دوست احباب کو جو ملنے والے ہیں انہیں دعاؤں کے اندر یاد کریں کہ مسافر کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس میں سے ایک فرمایا کہ وہ جو مسافر ہو. تو یہ یعنی سفر جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے
اس میں راہ خدا کے مسافر کی تعین ہے
نہیں مطلق سفر مطلق سفر کرنے والا مسافر جو ہے اس کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے. جب مطلقاً سفر کرنے والا کوئی کسی بھی جانب سفر کرنے والا ہو اس کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو جو کسی نیک مقصد کے لیے راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے سفر ہے مثال کے طور پر مدنی قافلے میں سفر ہے دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے ماں باپ کو ملنے جا رہا ہے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے.
ہے اربعین نبوی کے اندر امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انما الاعمال بالنیات جو پہلی حدیث پاک ہے اس کی شرح میں بیان فرمائی ہے. روایت حکایت لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بستی میں جو ہے وہ جا رہا تھا رستے میں اس کو کوئی شخص ملا اس نے کہا ہمیں کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں کیا کرنے جا رہے ہو؟ میرا ایک بھائی ہے وہاں دوست ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو یوں ہی پوچھا کوئی تمہیں کام ہے اس سے؟ نہیں. کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو وہ جو شخص سوال کرنے والا تھا اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور جس طرح تو اپنے اس مسلمان اپنے اس ایمان والے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے. من افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کسی غرض کے لیے دنیاوی غرض کے لیے نہیں. کبھی کام آ جائے گا کوئی مشکل میں جو ہے وہ کام آ جائے گا کوئی ہزار جو ہے وہ ہزار کیا ہزار روپیہ ادا کیا لوگ سو روپیہ کسی کو ادھار نہیں دیتے ادھار دے دے گا. یہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے تعلق اپنے جو ہے معاملات بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے.
اس طرح
سفر میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں کچھ ان پر بھی تھوڑی روشنی جو ہے وہ ڈالیے.
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے اندر اچھا فی زمانہ ہمارے ہاں یہ چیز بڑی عام ہے اور اس کے اندر احتیاط کی بڑی حاجت ہے. مثال کے طور پر ٹرین کے اندر سفر ہے اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک اجنبی شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اب وہ آپ کے ساتھ جو ہے تھوڑی الیکس الیکس سلام دعا کا کیا کرتے ہو کہاں جا رہے ہو اس طرح جو ہے وہ تھوڑی سی واقفیت کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو بسکٹ کا پیکٹ نکال کے دیتا ہے کہتا ہے جی کھائیں. اس نے کھایا اور یہ بیچارہ جو ہے وہ کام سے گیا بے ہوش ہو گیا اور وہ اس کے جو مطلب مال و دولت جو کچھ اس کے پاس تھا یا گھڑی موبائل جو کچھ بھی تھا وہ لے کر اور اگلے اسٹیشن پہ وہ اتر جاتا ہے. اس بیچارے کو جب ہوش آتا ہے تو اس وقت وہ بڑی دور جا چکا ہوتا ہے.
اسی طرح کا یہ دل خواہش واقعہ حقیقی واقعہ
جی
مطلب ہمارے قریبی عزیز تھے
جی
اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. باب المدینہ سے سفر تھا ان کا گجراںوالہ کا یہاں کام وغیرہ کرتے تھے تو یہاں سے پیمنٹ لے کر جا رہے تھے کچھ کراس چیک بھی تھے. ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک لقمہ چاولوں کا کھایا بس میرے ساتھ تو سنگا چاول کھا لیں وہ بھی کھا رہا تھا تو میں نے بھی ایک لقمہ ان چاولوں میں سے کھایا اور حالت یہ ہوگی کہ بندہ بے ہوش ہے بچے اسٹیشن پر پہنچے میں بیٹا پہنچا ہوا ہے کہ ابا جی ابھی اتریں گے ڈبا نمبر سیٹ نمبر پتا تھا یہ نہیں اترے وہ اندر آیا ڈبے میں آیا دیکھا ابا جی تو جناب وہاں بے ہوش پڑے ہوئے. جتنا کیش تھا
اور جتنے چیک تھے وہ بندہ لے کے اڑ گیا, جو کراس چیک تھے وہ نہیں لے کر گیا. کراس چیک تو اکاؤنٹ میں ہوتا ہے نا, منتقل ہوتا ہے. تو بہرحال وہ حافظ صاحب وہ زہر, وہ جو بے ہوشی کا اس نے کھلایا تھا, وہ اتنا شدید تھا کہ تین دن بعد بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا, بچے یتیم ہو گئے. اب جس نے لوٹ مار کی کتنے دن کھا لے گا یہ لوٹا ہوا مال, کسی کا کسی کو بے ہوش کر کے لوٹا ہوا مال کتنے دن کھا سکیں گے؟ ایک کروڑ روپیہ, ایک ارب, ایک کھرب روپیہ جو ہے وہ یوں کر کے کسی کی بے ہوش کر کے لے لیا, سانس بند ہو گئے تو کدھر جائے گا یہ ارب روپیہ؟ پنجابی کی مثال ہے, چوراں نو پے مور تے موراں نو وگوں ہور. اس طرح کے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, اللہ رسول کو یاد کریں.
بسا اوقات اس طرح کی حرکت کرنے والے وہ رستے میں مار دیے بھی جاتے,
مار بھی دیے جاتے,
اس طرح کے بھی معاملہ
لوگ پکڑ لیتے ہیں. بڑا ظالم, بڑا خطرناک حشر کرتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں بندے کو, مطلب ڈاکو پکڑ لیے, موبائل سنیچر سوچ رہا تھا میں یوں آؤں گا, شوم کر کے آؤں گا, اشراک کر کے نکل آؤں گا, لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ آج آخری دن ہے. لوگ پکڑ لیتے ہیں, گھیرا ڈال دیا, پکڑا, مارا, کوٹا. ایک جو تھا وہ ساتھ جو آیا ہوا تھا وہ بھاگ گیا, یہ ادھر جناب آڑے آ گیا. لوگوں نے پکڑ کے مار مار کے بحال کر کے چھوڑا, اور چھوڑا بھی نہیں, پھر پیٹرول جناب ڈال کے آگ لگا دی, جس نے ندی میں پھینک دیا, مطلب مار مار کے. یہ بھی ابھی ہمارے منیب بھائی بتا رہے ہیں, لوگوں نے کیا یہ صحیح نہیں کیا. آگ اس کو لگانا, اس کو اتنا مارنا کہ وہ ادھ موا بندہ ہو جائے, یہ صحیح نہیں کیا, یہ طریقہ درست نہیں ہے. بہرحال انہوں نے صحیح نہیں کیا تو چلو نہیں کیا, اس نے بھی تو اپنے موبائل لوٹنے کے لیے جو اقدام کیا یہ کیسا تھا؟ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت, شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے, نہ کریں ایسے. اللہ رسول کو یاد کریں, اور لوگوں کو بھی چاہیے تھوڑا کانشیس ہو کے سفر کریں. آپ اپنے ساتھ میں کھانے پینے کا سامان ساتھ لے لیں
جی, مطلب اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں کھانے پینے کا, مطلب ضرورت ہی نہ پڑے سوال کرنے کی اور اس طرح کے معاملات کی. اور یہ مطلب فی زمانہ بہت عام ہے, اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے, ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اس معاملے میں بے حد احتیاط کریں, کہ بسا اوقات جو ہے وہ مال ہاتھ سے جاتا ہے اور بسا اوقات جان سے بھی چلا جاتا ہے بندہ. تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. سفر کے معاملے میں ایک سیکھنے کی بات ہے اس سفر میں بھی, کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے, اور یہ مطلب یہ بھی عام ہے کہ مطلب آپ کچھ تاخیر سے پہنچے تو آپ کی سیٹ پر پہلے سے کوئی براجمان تھا, تو اب آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے. تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے لڑنے جھگڑنے لگ جائیں, بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر سر پر امامہ شریف باندھا ہوا اسلامی بھائی ہے, ابھی بیچارہ شریف آدمی اس کو کیا بولے گا اور کیا. تو اس کے لیے طریقہ کار جو ہے درست وہ یہ ہے کہ عملے کے جو افراد ہیں ان سے کہا جائے اور وہ مطلب اس معاملے کو جو ہے وہ حل کر دیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.
ایک اور پہلو بھی ہے سب اس کا, کہ بعض اوقات بندے نے برتھ کروایا ہوتا ہے اور اس پر یوں ٹانگیں سیدھی کر کے بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لوگ بےچارے کھڑے ہیں, تو دے دینی چاہیے جگہ, کسی کو بٹھا لیں ساتھ میں, وہ میڈ احسان کر دیں کسی کے ساتھ. لیکن لوگ بھی تو پھر ویسے ہی ہوتے ہیں.
پھر آپ مطلب ماشاءاللہ سفر کے طویل واقعات ہیں اور کثیر مشاہدات ہیں اور تجربات ہیں. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر کسی سے ہمدردی کی کہ چلیں یار یہ بےچارا کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے اور میں اس کو بٹھا لوں اپنے ساتھ. اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کچھ دیر تک مطلب جب تک میں بیٹھا ہوں سو نہیں جاتا, سوتا نہیں, اس وقت تک میں اس کو مطلب بٹھا لوں گا. جب آپ نے بٹھا لیا, وہ شخص وہ ہے جس کے پاس سیٹ ہے ہی نہیں اور اس کو مطلب آسرا چاہیے تھا کہ کوئی مجھے بٹھا لے, آپ نے بٹھا لیا. اب ہوتا کیا ہے, آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ جھونکے لے رہے ہیں اور وہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے, اٹھنے کے لیے تیار نہیں. اب کیا کریں؟
اب اس کو ریکویسٹ کریں, مہربانی کر کر مالیا سن دے سانو جھٹ بھی جنا بنا بہ لیا بس ٹھیک ہے. نہیں ہوتا, اور دونوں طرف خیال ہونا چاہیے. جس کی جگہ, جس کے پاس جگہ ہے ہی نہیں اس کو بھی چاہیے, بعض وقت ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے اور کسی کے کام آ جانا چاہیے. اور جو آپ کے کام آ رہا ہے, کسی نے اگر ہاتھ پکڑایا ہے تو لوگ ہاتھ, کوئی ہاتھ پکڑائے, انگلی پکڑائے تو کہتے ہیں نا ہاتھ پکڑتے ہیں, ہاتھ نہیں پکڑتے, بندے نے جفا مار دیں جنا. تو یہ کام بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, سفر کے بارے میں مدنی پھول انشاءاللہ جاری ہو سارے رہیں گے. حافظ صاحب بھی اپنے تجربہ, آپ نے تجربہ کوئی بتایا نہیں اپنا, میں ہی داتا جا رہا ہوں.
میرے تجربات جو ہیں وہ اکثر آپ کے ساتھ شامل ہی ہوتا ہوں.
ماشاء اللہ سلامت رکھے. بڑا بڑا پیارا الحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ ہوتا تھا, ہم سارے مل کے اس ٹائم میں سفر کرتے تھے. ہمارے ساتھ عدنان بھائی, انور بھائی, قاری سجاد,
اور ایک شاہد بھائی ہوتے تھے اولا میں, وہ بھی تھے, اور اسرا بہرحال اچھا محمود بھائی ہوتے تھے, بالکل گجرات کے بھی استاد بھی ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں ماشاء اللہ. مبشر بھائی ہوتے ہیں ابھی جامعہ المدینہ میں, یہ بھی استاد ہیں, میٹھیاں میں ہیں غالباً. بہرحال اللہ پاک سب کو سلامت رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. دین متین کی خدمت کر رہے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ ہیں, اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خان بھی انتظار میں ہیں بےچارے, پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ.
میرا نام محمد ثاقب رضا ابتاری, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں یہ سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے. مجھے عرض کرنا ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیا جائے, قسمت میری چمکائیے چمکائیے میرے آقا.
مجھ کو بھی در پاک بلوائیے آقا. مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اعجاز عطاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. مدنی التجا ہے کہ یہ سنوا دیں, سرکار توجہ فرمائیں. جزاک اللہ خیرا.
مرحبا ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں قمر زمان عطاری پنڈ نہٹوبہ سے بول رہا ہوں, اور میری نام خان اسلام میں سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں, چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے.
ماشاء اللہ. مرحبا.
میرا محمد محسن عطاری ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے کہ آپ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, یہ نعت شریف سنا دے.
ماشاء اللہ. مرحبا.
محمد عویس عطاری کرم آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے, اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں. اللہ مدنی چینل کو سدا شاد رکھے. میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. بلا لو پھر مدینے میں.
ماشاء اللہ. مرحبا. کرم آباد سے غالباً بتایا انہوں نے کال کی. کرم آباد کی ہمارے والا کرم آباد تو نہیں لگ رہا. چلے اچھا کرم آباد چلے. بہرحال اللہ سلامت رکھے. مرحبا. آپ کا کال کرنا
آپ کا بھی ہو سکتا ہے جی. کرم آباد
جی
آپ کا کرم آباد بھی ہو سکتا ہے.
ہاں ہمارا بھی ہو سکتا ہے, ایسی بات ہے جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سید وسیم عباس ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. ناتھا حضرات سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سرکار دیں, سرکار توجہ فرمائیں. جزاک اللہ خیر.
مرحبا. آمین و ایاکم.
آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہم سب کو بہت پسند ہے. اللہ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.
آمین. بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے. مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں زین بات کر رہا ہوں گوجرانوالہ سے. مجھے نعت سنا دیں. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے.
من قبل سننی ہے آپ کو میرے سنت کی. مرحبا. آپ کو کال کرنا ہے جی. فرید بھائی عارف بھائی کام شامل کریں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محبت میں اپنی گمایا, الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا, الہی محبت میں اپنی گمایا, جسے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
بیچ تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس بخش دے بخش ہو سدکار
بخش دے بہرے مرتضیٰ یا رب کس کے در پر جنت میں رہوں گا یا رب آخرت فرما الٰہی اللہ مغفرت فرما الٰہی تو بڑا
تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے.
سلسلہ آپ نے دیکھا انشاءاللہ عزوجل جو مدنی پھول اس میں بیان ہوئے ہیں ان پر ہم سب نے عمل بھی کرنا ہے. مدنی چل دیکھتے رہیے صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صبح میری رحمت سے بری میری رحمت سے بری بھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا کہتے